الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو پچھلے دو ہفتے کے اندر جو کلاسز چلی تھیں وہ تو صرف آج کل کے پولیٹیکل حالات جو چل رہے تھے اس ٹائم پہ، جو اس کی زیادہ امپورٹنس لگ رہی تھی اس حساب سے ان کو ایکسپلین کیا تھا، اور پہلی کلاس کے اندر زیادہ تھیوری ٹائپ بات سمجھائی تھی کہ کانسٹیٹیوشن کا یا جو ایک سسٹم کا چلنا وہ کیوں امپورٹنٹ ہے۔ تو اتفاق سے اسی سے ریلیٹڈ ہی بات بن جاتی ہے کہ اب ہم لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے اکنامکس سے ریلیٹڈ۔ تو جو میں پہلے بھی ہمیشہ کرتا آیا ہوں کہ جب آیات آتی ہیں، جیسا جہاد کی جب آیات آئی تھی، تو بجائے یہ کہ وہ آیت کے اوپر ڈائریکٹ فوکس کرے، پہلے پوری ایک سیریز چلائی تھی کلاسز کی جس کے اندر جہاد کو ایکسپلین کیا تھا۔ جو آیات شروع ہونے والی ہیں وہ ربا سے متعلق ہے، ربا سود سے متعلق۔ صرف آیات کو انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے امپورٹنٹ ہے کہ پہلے اوور آل کانسیپٹ انڈرسٹینڈ کیا جائے کہ یہ ہوتا کیا ہے، یہ انٹروڈیوس ہوا کس طرح تھا، اور یہ کیوں اتنا برا کیوں کہا گیا اسے۔ جب تک کراہت نہیں محسوس ہوگی آپ کو اس چیز سے ریلیٹڈ، تب تک آف کورس آپ لوگ اس چیز سے اوائڈ نہیں کرنا چاہیں گے اپنے آپ کو، آپ اس کو ایک نارمل چیز سمجھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، جہاں میں اتنے کام نہیں کرتا، جہاں میں اتنی نمازیں نہیں پڑھتا، یا جہاں میں اتنا کچھ یہ نہیں کرتا، وہاں پہ یہ بھی صحیح، کیا فرق پڑتا ہے اس چیز سے۔ تو جب تک کراہت نفرت نہیں اس چیز سے ہوگی، تب تک آپ لوگوں کے لیے وہ چیز نہیں امپورٹنٹ فیل ہوگی آپ لوگوں کو۔ پہلے تھوڑا سا آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا جائے کہ اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ اس کا انٹروڈکشن ہوا کیوں تھا، یا اتنی گندی چیز ہم لوگوں نے کیوں اڈاپٹ کر لی تھی۔ گندی چیز کیوں ہے یہ، کیوں میں اس کو بار بار گندا اور پلید کہہ رہا ہوں، اسے کراہت کیوں نہیں محسوس ہوتی آپ لوگوں کو اس سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آیات ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں ان کے اندر ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم باز نہیں آتے اس سے، اس گناہ سے باز نہیں آتے، تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہیں پر کسی اور گناہ یا کسی عمل کے اوپر اتنے غصے کا اظہار نہیں کیا جتنا زیادہ غصے کا اظہار اس چیز کے اوپر کیا گیا ہے۔ شرک کا بھی ذکر آتا ہے اس کے اندر، شراب کا بھی ذکر آتا ہے، بد عملی بھی ہو سکتی ہے، بہت کچھ ہے، لیکن اس قدر غصے کے ساتھ کہنا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تم سوچ کے آنا کہ تمہاری جنگ ہے، پھر تم یہ تصور کر کے آنا۔ جنگ کا تو ویسے نارملی ہم ٹرم وہاں یوز کرتے ہیں جہاں پہ دونوں فریق یا دونوں جو پارٹیز ہیں ان کے اندر کوئی کمپیٹیبلٹی کو میچ تو ہونا آپس میں۔ جیسا جب جنگ کا لفظ استعمال کیا جائے گا تو ہمیشہ استعمال کیا جائے گا کہ انسانوں کی جب جنگ ہو رہی ہے، آرمیز آف مین ہے۔ اگر بالفرض کہیں کسی جنگل کے اندر کوئی جنگلی جانور ایسا آ گیا جو لوگوں کے جو جانور ہیں ان کو خراب کر رہا ہے، ان کو ہنٹ کرتا ہے، یا مین ہنٹنگ شروع ہو گئی ہے، یا شیر آ گئے تھے جس طرح جنگل میں، تو اس کی جو ہنٹنگ ہوتی ہے اس کے لیے جنگ کا لفظ تو نہیں یوز کیا جائے گا، ہنٹ کیا جا رہا ہے اسے، کیونکہ پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو اسلحہ ہوگا دوسرے کے پاس وہ میچ ہی نہیں ہے اس کا۔ ہمارے پاس تو گنز ہوں گی، پسٹلز ہوں گی، دوسرے کے پاس تو یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اس لیے ہمارے پاس ڈیفینس کے لیے آرمر ہوگا، اگر وہ کچھ اٹیک کر سکے تو ہم سب کچھ اس حساب سے پریپیئر ہو کے جائیں گے۔ دوسرے کے پاس تو وہ اس طرح کا آرمر نہیں ہوگا کہ اپنے آپ کو اس طرح ڈیفینڈ کر سکے گا۔ جنگ کی ٹرم کب یوز کی جاتی ہے؟ جب دو فریق جو ہوتے ہیں جو آپس میں کمپیٹیبل ہوں وہ لڑتے ہیں، تو ہاں یہ ٹرم یوز کی جاتی ہے جنگ۔ یہاں تو ہماری کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، کیا تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنی ہے ہم نے، نعوذ باللہ، ہم کیا تصور کر سکتے ہیں اس چیز کو؟ پھر کتنی گندی چیز ہے یہ کہ اس واحد عمل ایسا ہے یا واحد ایسی کرنے والی چیز ہے جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ سود کے 70 درجے ہیں، ان میں سے بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں۔ ان میں سے سب سے ہلکا، جو منیمم لیول کے اوپر آتا ہے، جو صرف کوالیفائی کرتا ہے کہ ہاں یہ بھی اس کیٹیگری میں جاتا ہے، وہ گناہوں میں اتنا گندا ہے کہ جس طرح کہ کوئی شخص اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کرے، زنا کرے، جتنا گندا وہ گناہ ہوگا یا جس قدر نفرت اس سے ہوگی، جس قدر سخت پنشمنٹ اس کی ہونی چاہیے، وہ سود کے سب سے ہلکے درجے کی ہوتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اب ہم لوگ اگر اپنے آپ کو کلمہ گو کہہ رہے ہیں اور ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ ہم نے تو درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، ہم لوگ جمعہ آتا ہے تو ہم درود پڑھ لیتے ہیں، ہماری تو بخشش ہو جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اور میرا رسول تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، جس کو افورس کوئی میچ ہی نہیں بن سکتا، کیا مقابلہ کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے صرف سورہ رحمان کے اندر یہ فرمایا ہے کہ جب تمہارے اوپر جنات اور انسان تمہارے اوپر صرف دھواں چھوڑ دیا جائے گا، تم دھوئے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ دور کی بات کہ تمہارے اوپر کوئی چیز فزیکل چیز اپلائی کی جائے, تم تو صرف دھوئیں کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. تو آخر یہ اتنی گندی چیز کیوں ہوئی, اس کی وجہ سے کیا ایسی برائی چیز آ جاتی ہے, اتنی بری کیا چیز ہے یہ جس کی وجہ سے یہ آپٹ کیا گیا. اب ہم لوگ اگر اپنے اسلامک ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں, یا اگر ایک بندہ بالکل ہی بے خدا ہو کے سوچے کہ ایولیوشن کے ذریعے تو ہوا تھا, دونوں صورتوں میں تقریباً ایک سائڈ کے اوپر کنسیلیشن ہے. کنسائل آپ کر سکتے ہیں دونوں چیزوں کو کہ تقریباً 10,000 years ago ایگریکلچر اور لائف اسٹاک جو تھا اس کا کام شروع کیا تھا. 10,000 سال پہلے انسان نے جانوروں کو ٹیم کرنا سیکھا تھا, گھوڑے کو ٹیم کرنا سیکھ لیا, بکریوں کو ٹیم کرنا سیکھ لیا اور لائف اسٹاک کا کام شروع ہوا تھا. 10,000 سال ہی پرانی بات ہے کہ انسان نے فصل اور کراپس جو ہیں ان کی ہارویسٹ کو سیکھ لیا تھا, اگر ایولیوشن کو مانا جائے. اور جو اسلامک ہسٹری ہے, جو کہ قرآن میں تو نہیں آتی, حدیث میں بھی نہیں آتی, لیکن جو اسلام کے مطابق جو روایات چلی آ رہی, جن میں اسرائیلی روایات بھی ہیں اور مختلف قسم کے اور سورسز بھی ہیں, ان کے اندر بھی یہ آتا ہے کہ جو حابیل اور قابیل آدم کے جو دونوں بیٹے تھے, ایک کا کام لائف اسٹاک کا تھا اور ایک کا کام ایگریکلچر کا تھا. تو دونوں صورتوں کے اندر وہ یہ زمانہ تھا کہ جب انسان کی ضروریات کیا تھی, ہماری ضرورتیں کیا ہوتی تھیں, تب ہم مجھے موبائل میں کریڈٹ ڈالنے کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی اس زمانے کے اندر. بینک کا کیا تصور ہوتا تھا, مارکیٹ کا کیا تصور ہوگا, بندے ہی 4-5 ہیں, انسان ہی اتنے کام ہیں. تو یہ جو ریکوائرمنٹ ہی جو اب ہماری ہوتی ہیں کہ مارکیٹ ہے, آپ نے پرچیز کری, آپ کی سیونگ ہو رہی ہے فلانی, یہ تو کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. تب صرف بیسک جو لائولی ہوڈ ہوتا تھا وہ آپ نے پورا کرنا ہوتا تھا. آپ کو جاب کی کوئی فکر نہیں ہے کہ کہیں جو مارکیٹ میں جاب ملے گی. ہر بندے نے کیا کرنا ہوتا تھا, اپنا ڈیفینس آنا چاہیے جس کے لیے ہتھیار ہوں گے کہ دوسرے جانور یا کوئی اور ایسی جو جنگلی چیزیں ہیں ان سے بچاؤ کے لیے, آپ نے کھانے کے لیے آپ کے پاس کراپس یا سبزی وغیرہ پھل ان کے لیے, یا جانور آپ نے جو پالے ہوئے ہیں ان کا, یہ بس تین چیزیں آپ کو چند ٹولز آنے چاہیے, چند آپ کو اسکلز آنی چاہیے اور آپ کی لائف اچھی گزر رہی ہے, بالکل ٹھیک گزر رہی ہے. تو لالچ اور وہ چیزیں, اس طرح کی چیزیں تھیں نہیں, کوئی برانڈ یہ چیزیں تھیں نہیں, تصور ہی نہیں تھا ان تمام چیزوں کا. ایون آج کل کے حساب سے بھی اگر آپ دیکھیں تو جو دور دراز علاقوں کے اندر اگر آپ جائیں تو ایک پہاڑ آپ کو رات کو نظر آئے گا, ایک پہاڑ کے اوپر صرف 2-3 جگہوں کے اوپر آپ کو روشنی نظر آ رہی ہوگی, دور دور جگہوں کے اوپر. یہ وہ لوگ ہوں گے جن لوگوں کے پاس کوئی بجلی کا بل کی کوئی ٹینشن نہیں ہونا ہے کہ بجلی لگوائی ہوئی ہے اس کا بل نہیں ادا کیا تھا, وہ ان کو کوئی ٹینشن نہیں لگی ہوئی کہ گیس ہماری جو آ رہی ہے تو وہ بل آیا ہے نہیں آیا, زیادہ ہے کم ہے. ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں وہاں پہ کہ وہ ٹینشن لیں گے کہ پیٹرول کتنا مہنگا ہوا تھا, سی این جی نہیں مل رہی اویلیبل آج کل, کیا ہے کیا نہیں ہے. ان کو انٹرنیٹ کی فیسلٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ بس اپنی سیلف سسٹین لائف گزار رہے ہیں. ان کو جس چیز کی ضرورت ہے, مرغیاں انہوں نے پالی ہوئی ہیں, جانور ان کے پاس ہے, دودھ ان کو وہاں سے مل رہا ہے, گوشت بھی ان کو وہیں سے مل جاتا ہے, ان کے پاس پھل بھی لگ رہے ہوں گے, درخت لگائے ہوں گے انہوں نے, گندم بھی لگائی ہوگی, ان کو سب کچھ مل رہا ہے وہیں پہ, وہ سیلف سسٹین کر رہے ہیں. لائف اس حساب سے بہت سمپل ہے. تو آہستہ سے کر کے کیا ہونا شروع ہوا تھا کہ جب اسپیشلائزیشن شروع ہوئی تھی تو ایک بندہ جو ہے اس کے پاس لائف اسٹاک تو ہے, دوسرا جو ہے اس کے پاس ہارویسٹ زیادہ ہے, اس کو اس کی ضرورت ہے. تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ جانور دے دیتا ہوں, تو اس کے بدلے تم مجھے اتنی بوری گندم کی دے دو, اتنے چاول مجھے دے دو. اس چیز کو ٹریڈ کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ, بارٹر ٹریڈ بولتے ہیں. آپ کو ایک مٹیریل کی ضرورت تھی, اس کو بھی مٹیریل کی ضرورت تھی, جو آپ کی ایکچوئل ڈائریکٹ نیڈ ہے اس کی, آپ نے اس کو وہ دے دیا اور ایکسچینج کر لیا اور آپ کو وہ چیز مل گئی. پھر بعد میں جس طرح کی سلک ہوتی ہے یا جو کاٹن ہوتی ہے جو کہ گرو کی جاتی ہے, اس کی ضرورت پڑ گئی ہے, آپ نے وہ بھی بارٹر کر لیا. تو ٹریڈ کی جو پہلی شکل ہے وہ بارٹر کی فارم کے اندر ہونی شروع ہوتی. پھر آہستہ آہستہ کر کے جب جولری کا کانسیپٹ آنا شروع ہوا تھا تو اس کے اندر کیا تھا, انیشیل جولری کیا ہوتی تھی, جو شیلز ہوتے ہیں, جو مختلف کیڑوں کے جو شیلز ہوتے ہیں یا سمندر سے جو شیلز نکلتے ہیں, یہ شیلز ایز جولری یوز کیے جاتے تھے. ان کی ویلیو کو سمجھتے ہوئے تو اس میں ٹریڈ آہستہ آہستہ کر کے ہونا شروع ہوا تھا. یہ ہماری کوئی نیڈ نہیں پوری کر سکتا. شیل جو ہے آپ کے پاس ایک سپی کا وہ پڑے میں آپ کے پاس ڈھیر 100 پڑا ہوا ہے, یہ آپ کا کوئی چیز نیڈ نہیں پوری کرتا. لیکن یہ یوز ہونا شروع ہو گیا تھا فار ایکسچینج, کہ چلو اس کے بدلے یہ میں نے اتنا یہ لے لیا, اب آگے میں کسی اور کو یہ دوں گا, یہ جولری کے لیے ہے. یہ چیزیں کب آتی ہیں, ایولیوشن کب آتی ہے, جب ہماری بیسک نیڈ پوری ہو جاتی ہے, تب نیکسٹ چیز کا ڈیزائر آتا ہے, تب نیکسٹ چیز کی تمنا آتی ہے. خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, امیجن کریں کوئی بندہ جو ہے وہ کسی آئی لینڈ کے اوپر پھنس گیا ہے اور اس کے تمام ریسورسز ایگزاسٹ ہو گئے ہیں, اس کے پاس بالکل ڈیسپریٹ ہو گیا ہے وہ. اس کی زندگی موت کا مسئلہ بن گیا ہے. بالفرض اس کو اس آئی لینڈ کے اوپر ایک باکس نظر آتا ہے جو گولڈ سے بھرا ہوا ہے, گولڈ کوائنز ہی کوائنز ہے. اس کے لیے کوئی ورتھ ہے ان گولڈ کوائنز کی؟ اس کے لیے کوئی ورتھ نہیں ہے اس گولڈ کوائنز کی. چاہے وہ ہماری, ہم اپنے حساب سے کہیں کہ ان کی ورتھ ملینز آف ڈالرز بنتی ہے یا بلینز ڈالر چلی جاتی ہے, اس کے لیے کوئی ورتھ نہیں ہے. بیسک نیڈ جب تک پوری نہیں ہوگی تب تک وہ چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی. جب تک روٹی نہیں ہوگی تب تک یہ چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو جب انسان نے ترقی کرنی شروع کر دی کہ جو پہلے ہماری صرف نیڈ کی حد تک ہوتا تھا, اب جب ہمارے پاس ایکسیس میں پروڈکشن ہو گئی, میرے پاس ایکسٹرا گندم پڑی ہوئی ہے جو کہ میری نیڈ نہیں ہے, تو اب کیا کہوں گا میں, چلو اب ایکسٹرا لگژری آف لائف ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں ہم لوگ کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے کپڑوں کی بھی ضرورت ہے تو میں کپاس بھی لیتا ہوں, اب میں سلک کی ضرورت ہے تو وہ جو بندہ جو کیڑے سے سلک نکال رہا ہوگا اور پھر کپڑا بنا رہا ہوگا اس کا, میں اس سے وہ لیتا ہوں. جولری کے لیے ہم لوگ سیلز لے لیتے ہیں کسی سے. تو جب زیادہ پروڈکشن ہوئی تب آہستہ کر کے شیلز یہ چیزیں آنی شروع ہوئیں, پھر وہی اور ایوالو ہو کے را مٹیریل کی فارم ایجاد ہوئی تھی. کاپر کے کوائنز ہویا کرتے تھے پہلے وقت کے اندر, لوہے کے کوائنز ہویا کرتے تھے, سلور کے کوائنز آنا شروع ہو گئے, گولڈ کے کوائنز آنا شروع ہو گئے. انسان نے جو را مٹیریلز ہوتے تھے ان کو ٹریڈ کے لیے یوز کرنا شروع کر دیا, جو کہ ایکچولی ہماری ڈائریکٹ کوئی نیڈ پوری نہیں کرتے. گولڈ جو ہے وہ میری اور آپ کی کسی قسم کی کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتا. وہ میری پیاس بجھا سکتا, وہ میری بھوک نہیں مٹا سکتا, وہ مجھے گرمی سردی سے نہیں بچا سکتا. میں بیمار اگر ہو گیا ہوں تو اس کے اندر کوئی شفا نہیں ہے ایسی کہ وہ میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا تو میں اس سے کوئی صحت یاب ہو جاؤں گا. وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مجھے جس کی وجہ سے مجھے کوئی خوشی مل سکتی ہے. میں کسی بات کے اوپر اگر سیڈ ہوں, افسردہ ہوں کسی کے ساتھ برا ہونے کی وجہ سے, تو وہ میرے پاس ہوگا تو میرا وہ دکھ ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. ان میں سے کوئی چیز میری ضرورت کی کوئی چیز وہ پوری نہیں کر سکتا. یہ وہ ٹائم ہے کہ جب کوائن کرنسی ایجاد ہوئی تھی. ان کے ذریعے ایک چیز کیا ہونی شروع ہو گئی تھی کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو گندم میرے پاس ہے, اگر گندم کی ایک لائف ہے نا, اس نے یہ تو نہیں کہ بس رکھے رکھو چلتی رہے گی, وہ اس کی ایک لائف ہے. اگر خاص عرصے تک کنزیوم نہ کیا تو کیڑا پڑ جائے گا, خراب ہو جائیں گے وہ, ایکسپائر ہو جائے گی وہ چیز. اسی طرح ہی اگر آپ کے پاس کپاس ہی کیوں نہیں آپ نے بوریوں میں رکھی ہوئی, اگر ایک خاص وقت تک نہیں یوز کرتے یا ایک خاص موسم تک آپ نے اس کو فارم چینج نہیں کی, اس کی کیڑا لگ جاتا ہے, اس کے اندر کیڑا خود ہی پیدا ہو جائے گا. جانور جو ہے ان کی ایک ایج ہے, وہ جانور فار ایور لیونگ تو نہیں ہے. تو جو کچھ بھی پہلے ہوتا تھا جب تک بارٹر ٹریڈ کے دور تھا تب تک اسٹاکس نہیں آپ جمع کر سکتے اپنے پاس, ہولڈنگ نہیں کر سکتے تھے. میرے پاس گودام کے گودام تجوریاں بھری ہوئی ہیں گندم کی یا فلانی چیز کی, ان چیزوں کی, وہ پاسبل ہی نہیں تھا. لیکن جب انسان نے کوائنیج اور کوائنس کی کرنسی ایجاد کر لی تھی, اب اسٹوریج پاسبل تھی. گولڈ پڑا رہے میری الماری کے اندر, کیا فرق پڑتا ہے اس پہ؟ اگر میں فزیکلی پروٹیکٹ کر سکتا ہوں اسے تو گولڈ خراب تو نہیں ہونا, اسے ڈکے تو نہیں ہونا, کوئی کیڑا تو نہیں لگ جائے گا اس کو, گولڈ کو کوئی کیڑا تو نہیں لگنا, تو وہ تو میرے پاس پڑا رہے گا. اب گولڈ کی اہمیت کتنی ہے؟ اب گولڈ کا ایک کوائن جو ہوگا وہ فزیکل والیوم کے اعتبار سے دیکھیں تو اتنی بوریوں کے برابر ہے. وہ گولڈ کے جو اتنے سے کوائن ہیں صرف, وہ اتنے جانوروں کے برابر ہیں. تو یہاں پر ایک ایسی کرنسی انسانوں نے خود ہی ایجاد کر لی کہ جس کی وجہ سے اب وہ مینیپولیشن پہ آ سکتے تھے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اب کوئی چیز اپنے پاس اسٹاک کر سکتا ہے, کوئی چیز جمع کر سکتا ہے اپنے پاس بہت زیادہ, جس کی ورتھ بہت زیادہ ہو سکتی ہے. یہ تھا سلو پروسیس تھا کرنسی کا, اور یہ بہت پہلے پہلے کی باتیں بھی ہیں. یعنی کہ ایون 2000 سال پہلے جو ہم جس کیلنڈر کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, تو 2000 کیا 2500 سال پہلے اور اس سے بھی پہلے تک کا جو ٹائم جو تھا اس میں کوائنز وغیرہ یہ تمام کرنسی ہوتی تھی, یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی کرنسی ایگزسٹ کرتی تھی, گولڈ کوائن یہ والے ہوتے تھے. عرب کا کیا حال تھا؟ عرب جو ہے وہ کوئی ایسا فارمل گورنمنٹ تو کوئی بھی نہیں تھی, وہاں پہ کوئی بادشاہ بھی نہیں ہوتا تھا عرب کا. عرب کے اندر تو کیا ہوتا تھا, ڈس انٹیگریٹڈ قسم کے قبیلے مختلف جگہوں کے اوپر آباد ہوتے تھے. اب ان قبیلوں نے کیا کیا ہوا تھا, وہاں پہ کرنسی کس طرح چلتی تھی, یہ گولڈ کوائن یہ آ کہاں سے رہے ہوتے ہیں, یہ کہاں سے ان کو ملتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی ایسا جگہ نہیں تھی کہ جہاں پہ گولڈ یا بنتے تھے, بلکہ ان کے دونوں سائڈ کے اوپر, نارتھ سائڈ کے اوپر ایک سپر پاور تھی وہاں پہ جس کو ہم لوگ بولتے ہیں بیزنٹائن امپائر یا اوور آل رومن امپائر, اور ان کے ایسٹ سائڈ کی طرف پرشین امپائر تھا. ان کے کوائنز ہوتے تھے جو عرب میں بھی چلتے رہتے تھے. ان کا بادشاہ مر گیا جس کی تصویر بنی ہوئی تھی کوائن کے اوپر, جس کے سلطنت کا نام لکھا ہوا تھا کوائن کے اوپر, وہ بے شک بادشاہ مر گیا لیکن وہ گولڈ تو گولڈ ہی ہے نا ابھی بھی, اس کی تو ابھی بھی اتنی ورتھ ہے, وہ گولڈ اٹ سیلف ہی ہے. اس کو آپ پگھلا کے جو مرضی شکل بناتے جائیں اس کی, لیکن وہ گولڈ تو ہے, اور گولڈ کبھی ختم تو نہیں ہوتا. وہ پگھلا کے آپ اس کو ڈی فارم کر سکتے ہیں, اس کو ری شیپ کر سکتے ہیں, ایگزسٹ تو وہ کرے گا. تو اس لیے جو کرنسی وہ سلطنتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں ختم ہو رہی ہیں, جو مرضی ان کے ساتھ ہو رہا ہے, ان کی ورتھ قائم تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ گئے, ایک چھوٹے اسکیل کے اوپر اسلامک اسٹیٹ بنا, اور جب ان کی زندگی کے آخری ٹائم تک جب پورا عرب اسلام مسلمان ہو چکا تھا, تب یہ جن کے ساتھ جنگیں کر رہے تھے انہیں کے کانفیوز ہو رہے ہوتے تھے, پرشین امپائر سے اور رومن امپائر کے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور جو تھا 2-2.5 سال کا, اس کے اندر بھی انہیں کے کانفیوز ہوتے رہے. حضرت عمر فاروق کے بھی مڈ ٹینیور تک, جو تقریباً 10 سال کی ان کی خلافت تھی, مڈ ٹائم تک بھی مسلمانوں کے پاس اپنے کوائنز نہیں ہوتے تھے, ہم نے انہیں کے کوائنز یوز کرتے آئے تھے. وہ مڈ ٹائم کے بعد جا کے جب ان دونوں, ایک امپائر تو بالکل ہی ختم ہو کے رہ گیا پرشین امپائر, اور دوسرا امپائر جو ہے بیزنٹائن امپائر کا بھی خاتمہ ہو گیا تھا. رومن امپائر صرف یورپ اور افریقہ کے چند جگہوں تک رہ گیا تھا, مڈل ایسٹ اور افریقہ کے نارتھ وغیرہ یہ سب جگہیں جو ہیں مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی تھیں. تب جا کے ظاہری بات ہے کہ اب کسی نے تو ان کی جگہ ریپلیس کرنی تھی, تب مسلمانوں کے پاس اپنے کوائنز آنے شروع ہوئے تھے, اپنے کوائنز بنانے شروع کیے تھے مسلمانوں نے. اب یہ جو سارا ٹائم تھا یہ والا, اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو برا نہیں کہا تھا کہ کوائنز برے ہیں یا یہ جو کرنسی کی شکل ہے یہ والی یہ بری ہے, اس کو برا بلا نہیں کہا تھا. اسلام نے جو اپنے اصول دیے ہیں, جو کہ اگلے لیکچرز کے اندر جا کے میں بتاؤں گا کہ اسلامک اکنامک سسٹم کیا ہے, اس کے اندر وہ تاری حدیثیں کور ہو جائیں گی, لیکن ان چیزوں کے بارے میں یہ نہیں کہا تھا کہ یہ بہت گندی ہے یا اس کے اندر بہت ہے, اس کے اندر رولز بتا دیے تھے. لیکن جب یہ مڈل ایجز کا دور آیا تھا, یہ تقریباً 1000 AD یا جو CE کہتے ہیں, تب سے لے کے 1300 اور 1400 تک, یہ جو سال تھے 300-400 سال کا وقفہ تھا. اس کے اندر ایک ٹاپک ہے جس کو میں بہت دفعہ ریپیٹ کر چکا ہوں, پچھلے ایک سال کے اندر تو اتفاق سے بہت ریپیٹ ہوا تھا جب وہ ان نون ڈارکنیس کے لیکچرز تھے اور اس سے ریلیٹڈ, تب یہ بتایا تھا کہ یہ خاص قسم کا ٹائم تھا جس کے اندر جو جیوز تھے, جو یہودی تھے یورپ کے ممالک کے اندر, ان کو جب گھیٹوز میں بند کر کے رکھا ہوتا تھا, تو ان کے ہاں جب کہ وہ یہ سروسز پرووائڈ کیا کرتے تھے کہ آپ ہمارے پاس اپنے گولڈ اور سلور کوائنز دیں, ہم آپ کو امانتاً رکھیں گے اپنے پاس, اور جب آپ چاہیں گے ہم آپ کو لٹا دیا کریں گے. تو جب انہوں نے یہ کرنا شروع کیا تھا, اس کی لمبی ڈیٹیل اس لیکچرز کے اندر ہے, میں اس پہ ٹائم نہیں ویسٹ کروں گا ابھی. تو انہوں نے کیا کرنا شروع کیا تھا کہ یہاں سے تصور شروع ہوا تھا پیپر کرنسی کا, جس نے لا کے کوائنز دیے اس کو ایک رسید بنا کے دے دی اور اس کے اوپر اسٹیمپ کر دی کہ یہ جو ہے یہ اب آپ کے اتنے پیسے میرے پاس ہیں, آئندہ جب آپ کو ضرورت پڑی گی آپ آ کے مجھ سے پیسے لے لینا. وہ پھر بندے نے کیا کیا کہ کبھی اس کو ضرورت پڑی ان پیسوں کی, یا اس نے کوئی اور زمین خریدنی تھی, بجائے کہ وہ گولڈ لے گا فزیکلی, کیا پتہ چوری نہ ہو جائے کچھ اور نہ ہو جائے, اس کے پاس سیف پڑا ہوا ہے, وہ رسید ہی آگے کسی اور کو بیچ دی جا کے, تم مجھے زمین دے دو, میرا اتنا گولڈ اس کے پاس پڑا ہوا ہے, یہ رسید جا کے دینا اسے اور جا کے وہ لے لینا. یہ تھا ٹائم تھا کہ جب کرنسی آنی شروع ہوئی تھی, انٹروڈیوس ہونی شروع ہوئی تھی کرنسی, پیپر کرنسی. آپ لوگوں کے پاس جو ابھی نوٹ ہے ذرا نکالیں, میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں. سارے ذرا نوٹ نکالیں, میں آپ سب کو پوائنٹ سمجھا دوں. یہ میں سمجھاتا آیا ہوں پوائنٹ بہت دفعہ, لیکن آپ بہت سارے ایسے ہیں جو نیو فیسز ہیں. اس کے اوپر ایک سینٹینس لکھا ہوتا ہے اس کے اندر والی سائڈ کے اوپر, اردو میں لکھا ہوا ہے حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کیا جائے گا. نظر آیا کہ نہیں آیا؟ ٹھیک ہے. اور نیچے گارنٹی کون دے رہا ہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان, وہ گارنٹی دے رہا ہے. جو بینک ہوتے تھے یہ اصل میں اس دور میں اٹلی کے اندر جب زیادہ شروع ہوا تھا, تو جو فائنینشیل ڈیسک ہوتے تھے ان کو اس زبان میں بینچی بولا کرتے تھے. تو بینچی جہاں سے فائنینشیل سروسز دی جاتی تھیں تو وہاں پہ رسیدہ دیتے تھے, تو وہیں سے پھر یہ نام چلتا ہوا, اور بعد میں جب انگلش میں آیا تو وہ تھوڑا سا پروناؤنسیشن چینج ہو کے بینکس بن گیا تھا یہ. تو اس کے اندر وہ کیا کیا کرتے تھے, لوگوں سے پیسے لے کے, جب پیپر کی کرنسی چلنا شروع ہو گئی, یہ فلانا جو بینک ہے نا, جو بندہ وہاں بیٹھتا ہے یہ اس کی رسید ہے, یہ جو فلانا ہے نا یہ اس کی رسید ہے, یہ فلانا ہے یہ اس کی رسید ہے. اب وہ رسید مارکیٹ میں فلوٹ ہو رہی تھی, کوائنز بھی چلتے تھے لیکن رسید بھی چلتی تھی, دونوں چیزیں پیرل چل رہی ہوتی تھیں مارکیٹ کے اندر, دونوں کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. اب اس کے اوپر کیا ہونا شروع ہو گیا, ایڈیشنل کیا ہونا شروع ہو گیا, ان لوگوں نے آگے پھر لون پہ پیسے دینے شروع کر دیے. وینس شہر جو خاص طور پہ اٹلی کا ہے, وہ تو ویسے بھی سی پورٹ اور پانی کے پاس لگتا ہے, تو مرچنٹ جتنے بھی آتے جاتے تھے. اب کسی بندے نے ابھی مارکیٹ کے اندر اس وقت کوئی نئی چیز آئی ہے مارکیٹ کے اندر, اس نے بگ اماؤنٹ میں خریدنی ہے وہ نہیں خرید سکتا کیونکہ اس کے پاس اتنا کیپٹل نہیں ہے. وہ جا کے ان سے تھوڑا کیپٹل مانگ لے گا لون کے اوپر اور کہہ دے گا میں آپ کو اتنے پرسنٹ ادا کروں گا, اتنے فیصد ادا کروں گا. تو کیا ہوتا تھا کہ جو اوریجنل بینک تھا اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے تھے؟ اس کے اپنے پیسے نہیں تھے. کس نے پیسے دیے تھے؟ مختلف لوگوں نے اپنے پیسے رکھوائے ہوئے تھے سیف کے طور پہ کہ اپنے پاس سیف رکھنا. اس نے اس کے اگینسٹ کیا جاری کیا ہوا تھا؟ صرف رسیدیں. رسیدوں کے بھی خرچہ تو نہیں آتا ہے, کاغذ کے بھی لکھ کے دے دیا, مول لگا دیا بس کہ یہ آپ اپنے پاس رکھیں, اس کو ہولڈ کرنا, اس کے اوپر تجارت چلے گی آپ کی. اب پیسے اس کے پاس جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ اس پیسے کا ہم کیا کریں, اس پیسے کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں جو وہاں پہ اتنا کوائن پڑا ہوا ہے کہ ریئرلی بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ہم سے سارا کا سارا گولڈ کبھی واپس لے کے جائے گا. اکثر لوگ بس رسیدوں پہ جہاں کام چلائے جا رہے ہیں, وہ مر گیا اس کے بیٹے نے بھی رسید استعمال کرنی شروع کر دی, اس نے وہ زمین بیچی وہ آگے رسید ٹرانسفر ہوتی جا رہی ہے وہی چل رہی ہے. انہوں نے کیا کرنا شروع کیا, اور جو میں بات سمجھا رہا ہوں یہ اوور دا پیریڈ آف مینی ایئرس, مینی ہنڈریڈ ایئرس چلا تھا, آہستہ سے کر کے ایوالو ہوتا گیا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو فلانا جو تاجر ہے نا, مرچنٹ جو ہے فلانا, اس کو اس ٹائم ضرورت ہے پیسے کی, ہم آپ کو یہ دیتے ہیں لون اتنا, آپ یہ لے لیں, 20% کے حساب سے آپ نے اب اس کو ریٹرن کرنا ہوگا. تو جب آپ نے ریٹرن کرنا ہے تو کتنا کرنا ہوگا؟ 20% ایکسٹرا پے کرنا ہے آپ نے ہمیں. اگر 100,000 دیا تھا تو 120,000 واپس کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, کیلکولیشن کے طور سے یوں سمجھیں اتنا واپس کرنا ہے. جس بندے نے پیسے رکھوائے تھے, اب ایسے کہ انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا, لوگوں کو انوائٹ کرنا شروع کیا کہ آپ آئیں ہمارے پاس پیسے رکھوائیں, ہم آپ کو اس کے اگینسٹ ریٹرن دیں گے. اگر آپ ہمیں 100,000 روپے دیتے ہیں نا, ہم آپ کو 110,000 روپے ریٹرن کریں گے, ہم آپ کو 10% کے اوپر دیں گے. اور اگر آپ فکس ڈپازٹ کر لیں, آپ پکا پکا ہمیں اتنے پیسے دے دیں, تو ہم آپ کو ہر مہینے یا جتنا بھی پیریڈ ہوگا 10% ہمیشہ آپ کو دیتے رہیں گے. لیتے وہ تھے کم ریٹ کے اوپر, دیتے تھے زیادہ ریٹ کے اوپر. کہ میں 10-20 اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ حساب آسان ہو. 10 اس کو دینا ہے, 20 وہاں سے آئے گا, جو 20 آیا تھا اس میں سے 10 ادھر چلا گیا, باقی 10 گیا اپنے پاس. اس پورے سائیکل کے اندر میرا اپنا پیسہ کتنا تھا؟ میرا اپنا پیسہ ایک بھی نہیں تھا. 100,000 روپے بھی کسی اور نے دیا تھا, جو 100,000 آگے میں نے کسی اور کو دے دیا تھا وہ بھی میرا اپنا نہیں تھا. اگر بالفرض یہ سارا پیسہ ڈوب بھی جاتا ہے, میرا ذاتی تو کوئی نقصان نہیں ہے اس سارے کے اندر, میرا تو ایک پائی بھی نہیں لگی اس کے اندر. اس طرح انہوں نے کام چلانا شروع کر دیا آہستہ آہستہ کر کے. اور جب زیادہ کننگنیس حاصل کی انہوں نے تو کیا کرنا شروع کر دیا, پیسہ کو کون آ کے ویریفائی کرتا ہے ہمارے پاس کہ پیسہ ایکچولی پڑا بھی ہوا ہے کہ نہیں پڑا ہوا؟ تو جعلی رسیدیں بھی بنانی شروع کر دیں. پیسہ نہیں بھی ہے, رسید بنا دی, کون آ کے چیک کرتا ہے؟ کون آ کے چیک کرتا ہے؟ جو آ کے ہاتھ میں رسید ہے, کبھی آپ نے باڈر کیا تھا جملہ لکھا کیا ہوا ہے؟ کبھی باڈر کیا کہ جملہ کیا لکھا ہوا تھا, اس کا مطلب کیا ہے اس جملے کا؟ حامل حاضہ کو جو اس کو کیری کر رہا ہوگا اس کو آن ڈیمانڈ یہ پیمنٹ کی جائے گی. کہ کون سی پیمنٹ کی جائے گی؟ پیسے ہیں تو صحیح میرے پاس, تو کس پیمنٹ کی بات ہو رہی ہے؟ آپ جا کے کسی بینک کے کیشئر کے پاس جائیں اور جا کے کہیں کہ میں مطالبہ کر رہا ہوں یہ مجھے آپ ادا کریں, اس کو آپ کا سوال ہی نہیں سمجھ لگنا کہ آپ سوال کیا پوچھ رہے ہیں. کیا مطلب ہے تو صحیح 500 روپے کا نوٹ, بھاگو یہاں سے, کیا مجھ سے مانگ رہے ہو؟ اس کو سوال ہی نہیں سمجھ لگنا کہ یہ آپ سوال کیا پوچھ رہے ہیں, کیا مطالبہ کر رہے ہیں, کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ؟ اوریجنلی کیا چیز ہوتی تھی؟ وہ تھا جس طرح اب آپ باڈر کرتے ہیں, آپ لوگ اپنے آپ, ہر کوئی اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھتا ہے نا, میں بڑا عقل مند ہوں, بس صحیح سمجھدار بندہ ہوں میں یا بندی ہوں. کبھی اس بارے میں باڈر کیا آپ نے کہ آپ جو لے کے پھرتے رہتے ہیں جس کے پیچھے ہم لوگ اتنا مرتے ہیں, سوسائٹی کے اندر کتنا جھوٹ ہوتا ہے, ہمارے اندر کتنی کرپشن جو ہم لوگ کرتے ہیں اس کے پیچھے, ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ کتنی زندگی کا حصہ جو ہوتے ہیں وہ بےمانی کریں گے اپنے بچوں کو تاکہ یہ چیز پرووائڈ کر سکیں. آپ لوگوں کے کتنے ریلیٹیو, آپ لوگ خود جو ہے وہ کسی اور کا حق ماریں گے ریفرنس کے ذریعے کہ اور جو نوکری آپ کی لگ جائے یا کہیں اور آپ کو انٹرنشپ یا کوئی چیز مل جائے, صرف اسی کی چیز کے پیچھے. ہمارا جھوٹ بھی اسی کے ارگرد گھوم پھر رہا ہوتا ہے, ہماری لگژری آف لائف بھی اس کی چیز گھوم پھر رہی ہوتی ہے جس کے بارے میں ہمیں خود سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے جس کو ہم کیری کر رہے ہوتے ہیں, اس کی اپنی حقیقت کیا ہے. اسی طرح اس سوسائٹی کے اندر بھی لوگوں نے بہت دور ہی نہیں کیا کہ جو یہ لکھا ہوا ہے یہ ایکچولی اس بندے کے پاس پیسے ہیں بھی کہ نہیں ہے. فیڈرل ریزرو بینک امریکہ کا جو ہے, جس طرح ہمارا اسٹیٹ بینک ہے, اس کا چیئرمین رہا ہوا ہے پال وولچر, اور وہ اوباما کی جو فرسٹ ایئر آف ایڈمنسٹریشن تھا, فرسٹ ایئر آف پریزیڈنسی تھی اوباما کی, اس کے اندر وہ اس کا فائنینس کا ایڈوائزر بھی رہا ہوا ہے, اس کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ دس سسٹم ول اونلی ورک ایز لانگ ایز پیپل ہیو کانفیڈنس ان اٹ, ادر وائز اٹ از جسٹ اے پیس آف پیپر, کاغذ کا ٹکڑا, اس کی تو کوئی حیثیت نہیں, کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بس لوگ جب تک اس کے اوپر کر رہے ہیں, اعتماد کر رہے ہیں, تب تک یہ اس سے خرید و فروخت چلتی رہے گی, ادر وائز اس کی کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو پیسہ تھوڑا سا ہی تھا, جتنا بھی تھا کرنسی کے نوٹ پہ نوٹ انہوں نے آہستہ سے کر کے فلوٹ کرتے رہے کرتے رہے, اور آہستہ سے کر کے وہی چیز چلتی رہی. پھر جب ان کے یہی جو جوئش بینکرز ہیں ان کے کانٹیکٹس اور زیادہ پھیلنے شروع ہوئے, انہوں نے اور سروسز بھی پرووائڈ کی. فار انسٹنس یہ کہ یورپ کے ایک خاص شہر کے اندر ایک جیو اگر رہتا ہے, یہ جو یورپ کی کنٹریز ہیں نا اس کی شیپ چینج ہوتی رہی ہے وتھ ٹائم, ہمیشہ سے جرمنی اس شیپ کا نہیں تھا جس شیپ کا نظر آ رہا ہے, فرانس اس شیپ کا نہیں تھا, ایون جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس دور کے اندر, ابو بکر صدیق, حضرت عمر, حضرت علی, حضرت عثمان, ان کے دور کے اندر یہ ان میں سے ایک ملک بھی نہیں ہوتا تھا یورپ کے اندر. یہ رومن امپائر کے یا حصے تھے, یا وائکنگ ایک امپائر ہو جاتا کرتا تھا ان کا ہوتا تھا, یا ایک اور نسل ہوتی جن کو یہ باربیرینز بولا کرتے تھے, یہ ان کے علاقے ہوتے تھے. تو یہ ملک چینج ہوتے رہے ہیں. اینی وے جب یہ شہر تھے مختلف, ان کے اندر بالفرض ایک بڑا جوئش بینکر ہے, اس نے کسی اور دور کے شہر کے ساتھ نا اس یہودی کے ساتھ بینکر کے ساتھ اپنے تعلق قائم کر لیا کہ ہم لوگ جو ہے نا ایک اس کے اوپر ایگریمنٹ کے اوپر آ جاتے ہیں کہ میں تمہیں سپورٹ کروں گا, تم نے مجھے سپورٹ کرنا ہے. اس طرح ایک نیٹ ورک بنا دیا پورے یورپ کے اندر. اور یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمانوں کا بھی جو امپائر تھا یہ بھی اب وہ تقویٰ اور الہیت, اللہ تعالیٰ کا خوف وغیرہ وہ چیزیں نہیں تھیں, مسلمان بھی بہت زیادہ گمراہیوں کے اندر مبتلا ہو گئے تھے. اور ایک مسلم امپائر تو رہا ہی نہیں تھا, خلافت ایک تو رہی نہیں تھی بلکہ ڈیوائڈ ہو گئے تھے, مختلف علاقوں کے اندر مختلف تھے. جو لاسٹ اسلامک امپائر ون یونٹ تھا نا, وہ تھا بنو امیہ کا دور تھا, جب ون یونٹ کی حد تک تھا. اس کے بعد وہ یونٹ والی بات ختم ہو کے رہ گئی تھی. اس کے بعد بغداد کے اندر جو عباسی حکومت تھی وہ تھی, لیکن انڈیا کے اندر عباسی حکومت نہیں تھی, یہاں پہ تو مغلوں کا دور تھا. ایجپٹ سائڈ کے اوپر فاطمین کا دور تھا, اس لیے مختلف علاقوں کے اندر مختلف تھے. تو یہاں پر بھی فلرش کرتے تھے, لیکن یورپ میں بہت زیادہ فلرش کیا تھا انہوں نے چرچ کے اندر, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جو کرسچینٹی ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا دین تھا, جس کو بگاڑ بگوڑ کے حالت خراب کر دی ہے. اس کے اندر بھی اور جوڈائزم کے اندر بھی جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا تھا, جس کے پیروکار یہودی ہے, یہ سارے کے سارے ان سب کے اندر موجود ہے کہ یہ حرام ہے. سود, انٹرسٹ, یوجری, جو مرضی ٹائٹل دے دیں, یہ سب چیزیں حرام ہیں. تو لیکن جس طرح ہم لوگ مسلمان ہمیں پتہ ہے حرام ہے, ہم پھر بھی پورا ملک اس میں لگا ہوا, اس طرح وہ بھی ڈوبتے گئے اس چیز کے اندر. تو نیکسٹ سروسز کیا پرووائڈ کی, آپ نے پیسے بھجوانے ہیں وہاں پر, آپ لا کے مجھے پیسے دے دیں, میں وہاں پہنچا دوں گا جس بندے کو پہنچانا تھا. پیسے لا کے دے دیے, فزیکلی کچھ نہیں کیا اس بندے نے, جو جوئش بینکر تھا اس نے ایک لیٹر بنا کے اپنے دوسرے کانٹیکٹ کو بھیج دیا, فلانے شہر میں فلانے بندے کو اتنے پیسے آن مائی اکاؤنٹ بھجوا دو, اس نے دے دیا, اس نے وہاں جا کے پیسے دے دیے. تو یہ منی ٹرانسفر جو تھا انہوں نے وہ سروسز بھی پرووائڈ کرنی شروع کر دی. فزیکلی منی نہیں جائے گا, صرف کیا جا رہا ہے, ادھر کیجیے ادھر آپ کو جا کے مل گئی. تو یہ اسی کی ایولیوشن ہے جو ابھی ہم دیکھتے ہیں, یہ منی گرام, ویسٹرن یونین اور یہ جتنے بھی منی ٹرانسفر سروسز ہیں یہ ساری کی ساری وہی ہیں. آج کل کے حساب سے جو پاکستان میں اب جو چیزیں آنی شروع ہو گئی ہیں, ایزی پیسہ کہہ دیں, یو پیسہ کہہ دیں, یا پتہ نہیں اور کون سے پیسہ ہوتے ہیں, یہ جتنے بھی ہیں چیزیں یہ کیا ہوتی ہیں کہ یہ آپ کو منی ٹرانسفر جو سروسز ہیں ان کی ہسٹری وہ وہاں سے چلی آ رہی ہے. تو جو اب وہ چیز پرووائڈ کی جاتی تھی ان تمام چیزوں کے اوپر تھا, وہ فیک کرنسی مینیپولیشن اور سود کے اوپر تھی, ہر چیز سود کے اوپر مبنی تھی. جب امریکہ بنا تھا تو امریکہ میں میجورٹی انہی میں سے جو لوگ تھے وہ گئے تھے امریکہ, جن کے پاس یہ والا انفلوئنس تھا. اور جو مینہٹن جس کا جو پارٹ ہے نیو یارک کا, اس کا نام تو ہمیشہ نیو یارک ہی رہا ہے, لیکن اس کو کہا جاتا تھا جیو یارک, اتنے یہودی یہاں چلے گئے تھے کہ جیو یارک تھا, جو کہ اب دنیا کا فائنینشیل کیپٹل بن چکا ہے. یہاں پہ جا کے کیا ہونا شروع ہوا تھا, جو بڑے بڑے جیوز تھے انہوں نے فزیکل پیسہ وہاں پہ لے گئے تھے اپنا, کیونکہ یورپ کے اندر جو ہے وہ ہاسٹائل پوزیشن تھی. امریکہ ایک سیف جگہ ہے, یورپ کے اندر سارے ملک جڑے ہوئے آپس میں. ابھی یہ صرف آپ پچھلے 50-60 سال چھوڑ دیں تو یورپ تو بہت لڑتا رہا آپس میں, ورلڈ وار ٹو تک دیکھیں ایک دوسرے کے بہت گلے کاٹے انہوں نے, پورے ہسٹری میں لڑتے رہے, وہ تو سیف نہیں ہوتا تھا. امریکہ میں کون جا کے انویژن کر سکتا ہے, اتنے دور سات سمندر دور جا کے کون جا کے انویژن کرے گا, اب تو جا کے ٹھیک ہے وہ ایک انٹر کانٹینینٹل میزائلس جب سے آئے ہیں تب سے ایک ہوا ہے کہ ہاں امریکہ میں ایٹ لیسٹ میزائل پھینکا جا سکتا ہے, لیکن ادر وائز سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی کنٹری انویڈ کرے. تو سارا جو ایسٹس ہیں نا وہ سارے فزیکلی وہاں پہ جانے شروع ہوئے تھے. اب یہاں پہ ایک اور پوائنٹ یہ بھی بتاتا ہوں کہ چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اور سارے وقت کے اندر سود تب بھی ایگزسٹ کرتا تھا, اور سود کی کام کس طرح ہوتا تھا سود کے اوپر نا, کہ بالفرض آپ میں سے کسی ایک نے اپنے پڑھائی کے لیے لون لیا, جس طرح ابھی آج کل کے حساب سے میں بتا رہا ہوں, بینک کو بھی فی الحال نکالیں, بالفرض میں ایک بندہ ہوں آپ نے آ کے مجھ سے لیے پیسے کہ میں نے پڑھنا ہے آپ مجھے لون دیں, ٹھیک ہے جی کتنا خرچہ آ رہا ہے آپ کی پڑھائی کے اوپر, ویسے اندازن بات کر لیتے ہیں, آپ نے 5 لاکھ کے لیے مانگا, میں کہا ٹھیک ہے آپ 5 لاکھ لے لیں, آپ کی پڑھائی ختم ہو رہی ہے آج سے 3 سال بعد, تو 3 سال کے بعد سے آپ نے مجھے پر منتھ اتنے پیسے دینا شروع کر دینے, بل فرض 25,000 روپے آپ نے پر منتھ دینا ہے, ابھی نہیں ابھی آپ آرام سے پڑھیں جو مرضی کرنا کر دیں, آپ نے تب جا کے 3 سال کے بعد جا کے آپ نے مجھے 25,000 روپے دینے ہیں, اگر نہیں دیں گے تو پھر جرمانہ پڑے گا, نہیں دیں گے تو یہ ہوگا, اگر پھر بھی نہیں دیں گے تو آئی ہیو دا رائٹ کہ میں آپ کے ایسٹس کو آپ سے چھین سکتا ہوں. آپ نے سائن کر لیا, میں نے بھی سائن کر دیا اس چیز کے اوپر کہ ٹھیک ہے یہ حق حاصل ہے ہمیں. اب اس کے اوپر کیا ہوگا کہ آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کی پڑھائی جب ختم ہو گئی, اب آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے جتنا بھی کمانا ہے آپ نے اس میں سے اتنے پرسینٹ مجھے دینا ہے, جو کہ آف کورس ہر سال ریٹ بڑھ بھی رہا ہوگا اس کا, 1,000 روپے آپ نے لا کے دینے ہیں, وہ آپ مجھے دیتے جائیں گے اور میں آپ سے انہیں چھوڑتا رہوں گا, آئی ڈونٹ کیئر آپ کی جاب اچھی ہے بری ہے, آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا تھا, آپ کی پڑھائی کسی وجہ سے ڈسٹرب ہو گئی تھی, آپ کے گھر میں کوئی اور آفت آ گئی تھی, کسی کی ڈیتھ ہو گئی تھی, آئی ڈونٹ کیئر, آپ نے یہ سائن کیا ہوا اس کے اوپر مجھے آپ یہ پرووائڈ کریں, نہیں پرووائڈ کریں گے یہ چیز لا کے آپ کے اوپر فردر پینلٹی پڑ گئی, اب 25,000 دے رہے تھے اور تم نہیں دے پا رہے, اب 30,000 دیا کرو گے, وہ نہیں دے پا رہے تھے اب اتنے دیا کرو گے, اب اتنے دیا کرو گے, ایک خاص لیول کے بعد جا کے گھر میں اگر کوئی ایسٹ ہے کوئی گاڑی یا بائک ہے وہ میں لے سکتا ہوں آپ سے آ کے, یہ لے لیا اور جو اتنے پیسے تھے نا یہ وہ اتنے میں نے لے لیا, اب لیکن پھر بھی آپ نے مزید 30,000 روپے دینا ہے ابھی بھی, وہ نہیں دیں گے تو کوئی اور چیز آ کے کنزیوم کر لوں گا, کوئی اور چیز آ کے کنزیوم کر لوں گا. جب یہ ملکوں کا اور یہ جو نیشنل بینکس والا تصور نہیں تھا تب تو بہت گری ہوئی حرکتیں بھی ہوتی تھیں, مثال کے طور پہ یہ بھی ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے تم یہ نہیں کر سکتے اپنی بہن ہمارے حوالے کر دو, فلانی چیز یہ ہے ہمیں دے دو, اس طرح کر کے ڈکٹیشن جس طرح کر کے جو بھی ڈکٹیشن دی جا سکتی ہے کیونکہ آپ نے اس کے اوپر سائن کیا ہوا ہے, آپ نے کہا ہوا ہے کہ میں اگری کرتا ہوں ان چیزوں کے اوپر, گھر تک بھی لے لیا جاتا تھا. تو بہت ساری جو جگہوں کے اوپر آپ کو آکشنز نظر آتے ہیں نا, ہمارے یہاں کم ہے, باہر کے ملکوں کے اندر جو گاڑیاں آکشن ہوتی ہیں گھر آکشن ہو رہے ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں, وہ زیادہ تر یہی ہوتے ہیں لیزنگ پہ گاڑیاں لی ہوئی ہیں, مارگیج پہ گھر لیے ہوئے ہیں, نہیں پیمنٹ ہو پائی تھی تو وہ واپس چھین لیا گیا, ان کو سڑکوں پہ نکال دیا اور آگے وہ دوبارہ کہیں اور بک رہا ہے. تو یہ جو انتہا کا لالچی پن اور جو اسلام جس چیز کی طرف لانا چاہ رہا ہے کہ آپ خیر خواہی کریں صدقہ خیرات کیا کریں, اگر کسی کو قرض بھی دینا آپ صدقہ دینے کی ہمت نہیں رکھتے, اتنے اندر آپ کے اندر اتنا جگر نہیں ہے تو آپ اس کو پھر قرض حسنہ دے دیں کہ چلو وہ آپ کو جتنے لیے تھے اتنے لٹا دیں. یہ کیا چیز ہے کہ یہ ایک ایسا قسم کا بزنس ہے جس کے اندر بہت لالچ ہے, زیرو رسک انوالوڈ ہے, کوئی آپ کو کسی قسم کا رسک لینے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو, اور آپ کے پاس گارنٹیڈ پیسہ بڑھتا جائے گا آپ کی جیب کے اندر آتا جائے گا. تو اس سے ہوگا کیا, اس سے یہی ہوگا, یہ جب چکی چلے گی, یہ جب سسٹم یہ سائیکل پورا ہوتا ہے, اس کا فلو پورا جب رن ہوتا ہے تو اس کا نیچرل تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو لون لینڈرز ہوتے ہیں جو لینڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ دن کے ساتھ ساتھ ہر مہینے امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہوں گے, امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہوں گے. میرے پاس اگر آج اتنا تھا اگلے مہینے میں ڈیفینیٹلی امیر ہو گیا ہوں, آپ نے مجھے بے شک پیسے دیے نہیں ہیں فزیکلی نہیں لا کے دے سکے لیکن میرے ایسٹس میں آگے میں آپ سے کلیم کر سکتا ہوں وہ چیز, میں ہر مہینے امیر ہو رہا ہوں گا. جو دوسرا بندہ ہوتا ہے جس نے لیے ہوتے ہیں پیسے وہ ہر مہینے جو ہے وہ اس میں ٹریپ میں پھنستا جا رہا ہوگا, بہت شاذ ہی لوگ ہوں گے جو اس ٹریپ سے نکلتے ہیں, اکثر لوگ اسی کے اندر ڈوبتے جاتے ہیں ڈوبتے جاتے ہیں, امیر امیر سے امیر ہوتے چلے جائیں گے ہوتے چلے جائیں گے کہ پیسہ ان کے پاس ایسا ہوگا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا, اور جو دوسرا طبقہ ہے وہ ڈیسپریٹ سے ڈیسپریٹ ہوتا جا رہا ہوگا, سوسائٹی کے اندر سیگریگیشن ہوگی. اسلام جو ہے وہ اس سارے ماڈل کو بالکل انورس کرتا ہے, بالکل اپوزٹ کرتا ہے, اور وہ یہ کرتا ہے کہ آپ زکوٰۃ کے ذریعے ان لوگوں کو دیتے رہے, سود یہ تمام چیزیں تو حرام ہے, اور زکوٰۃ سے آپ نے ان تمام لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں جو اس پاورٹی لائن سے نیچے ہے, جن کے پاس پورے سال کی سیونگ 7.5 تولے سونا اور 52 تولے 52.5 تولے چاندی سے کم ہے اور ان کی ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی, آپ نے ان سب کو اس لیول تک لے کے آنا ہے تاکہ لوگ ایک میڈیم کے اوپر آئیں. اور یہ حضرت عمر کے دور کے اندر آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا یہ والا, کہ اتنی خیر اس قدر خوشحالی ہو چکی تھی کہ لوگ زکوٰۃ کے پیسے لے کے پھرتے تھے اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. اس قدر اتنے چند سالوں کے اندر اس قدر جو ہے وہ یہ جو بیلنس تھا کہ پہاڑ اور جو ڈیپتھ کا معاملہ تھا بالکل ایون ہو چکا تھا کہ سب لوگ اس پاورٹی لائن سے اوپر آ چکے تھے. ابھی آج کل کے دور میں کیا ہو رہا ہے, اسی سود کا اور اسی انٹرسٹ بیس اکانومی کا مسئلہ پھر کیا ہوگا؟ جب ایک بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں, اس نے دینے ہیں پیسے, اس کو پتہ اگلے مہینے میں 30,000 روپے دینے ہیں اور میرے پاس ایک پائی نہیں ہے, اور میرے پاس جو کوئی ایسٹ تھا بالفرض میرا بائک لے کے چلا جائے گا بندہ, یا جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے وقتوں میں تو ایون یہ بھی ہوتا تھا کہ فلانے اپنے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دو, یہ بڑا ہوگا میں اس کو غلام بنا لیں گے اپنا, بیٹی کو اپنے حوالے کر دو یا بہن کو ہمارے حوالے کر دو, اپنی بیوی ہمارے حوالے کر دو, اس طرح کے تمام جو کام ہوتے تھے. اب اس کو پتہ ہے اگلے مہینے اگر یہ ہونا ہے تو وہ کیا ڈیسپریٹ ہو کے وہ کہیں اور چوری نہیں کرے گا, وہ کہیں اور ڈاکہ نہیں ڈالے گا کیا, وہ کسی اور کو کڈنیپ نہیں کرے گا. نیچرل اس کا رزلٹ یہ نکلنا ہے کہ کرائم ریٹ بڑھے گا, پھر ڈیسپریشن ہوگی, کرائم ریٹ بڑھے گا. اسلام کے اندر چوری کی سزا یقیناً ہاتھ کاٹنا ہے, لیکن وہ ہاتھ کاٹنا کب ہے؟ جب اتنی خوشحالی ہو کہ کوئی ڈیسپریٹ نہیں ہوگا بندہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بندہ لایا گیا تھا, اس کے اوپر چوری ثابت ہوئی اور سزا جیسی دے دی گئی کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, اس نے حضرت عمر کو آبجیکٹ کیا کہ تم نہیں میرا ہاتھ کاٹ سکتے جب تک تم مجھے پرووائڈ نہیں کرتے وہ چیز جو میرا حق تھا, میں اتنا ڈیسپریٹ ہو گیا تھا کہ مجھے اس کے گھر جا کے یہ کھانے پینے کی چیزیں چوری کرنی پڑی تھی. تو حضرت عمر نے چند آئٹمس کے اوپر, یہ تب کی بات ہے کہ عام رمادا ایک تاریخ کے اندر کہا جاتا ہے دا ایئر آف ایش, اس سال کیا ہوا تھا کہر سالی تھی, تو اس سال میں حضرت عمر نے پھر تمام کھانے پینے کی جو چند اجزیا ہیں ان کے اوپر اگر کسی نے چوری کی تو وہ معاف تھا, معاف سے مراد یہ کہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا, ہاتھ کاٹنا معاف ہو گیا تھا اس کے اوپر. تو اسلام کے جو احکامات ہیں اس کے پہلے پیچھے زکوٰۃ کا نظام ہوگا, سود سے پاک معاشرہ ہوگا. اب اس کے بعد اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیسپریشن میں نہیں تھا, یہ نیڈ کی بیس نہیں تھا, یہ اس بندے کی عادت ہے یا اس بندے نے کے اندر یہ ہے کرمنل مائنڈیڈ, تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے یہ بیسک چیزیں پرووائڈ کرنا. کرائم ریٹ بڑھتا ہے, اس سے ڈیسپریشن بڑھتی ہے, ولگیریٹی بڑھتی ہے, پھر اور کیا ہوگا, اور کیا چیزیں ہوتی ہیں اسی کے ساتھ, اور چیزیں افیلیٹ کر کے تو سوسائٹی کے اندر پھر یہ برتل سینٹرز اور یہ پروسٹیٹیوٹ سینٹرز وغیرہ یہ تمام چیزیں بڑھتے گئے, ہیومن ٹریفکنگ بڑھتی رہی ہے, یہ جڑ بنتی ہے کرائم کی اور سوشل سوسائٹی کا ستیاناس ہونے کی, یہ جڑ بنتی ہے. جب میں بالفرض ایک بندہ اپنی فیملی کو بیوی بچوں کو پرووائڈ ہی نہیں کر پا رہا, وہ بیوی اس کے ساتھ رہنا پسند کرے گی؟ اس نے ڈیفینیٹلی اسے لڑنا طلاق لینی ہے اس نے. اور جب اس کے بعد جب وہ اگر فیملی کا سیٹ اپ تباہ ہوتا ہے, برباد ہوتا ہے, تو وہ جو آگے بچے ہوں گے وہ کس طرح کے ایل مائنڈیڈ پیدا ہوں گے؟ یہ وہ گند ہے جس کی بہت دور کا لانگ لاسٹنگ جو ہے جس کے افیکٹس ہوں گے, جس کے بہت دور لانگ لاسٹنگ افیکٹس ہوتے ہیں. تو جب میں پہلی جو بات کر رہا تھا اس کو میں کنٹینیو کرتا ہوں کہ جب یہ امریکہ کی طرف لانا شروع کیا تھا انہوں نے اپنے بینکس کو, فزیکلی منی سارا امریکہ جانا شروع ہوا تھا, تو انہوں نے 1913 کے اندر امریکہ کا جو پریزیڈنٹ تھا وڈرو ولسن, اس کے ذریعے ایک ایگزیکٹو آرڈر بل پاس کروایا تھا جس کے ذریعے یہ تھا کہ اب جتنے بھی بینکس ہیں نا امریکہ کے اندر ان سب کو ایک بینک میں بنا لیا جائے گا, جس بینک کا نام ہوگا فیڈ, یا جس کا پورا نام ہے فیڈرل ریزرو بینک. اس کے اندر ہمارے اور ہمیشہ ایک ایکسیپشن کے علاوہ تقریباً ہمیشہ اس میں جوئش بینکرز ہی رہے ہیں, وہ ہوں گے. اس کے پاس ٹوٹل اتھارٹی ہوگی بینک نوٹ جاری کرنے کی. یہاں سے آغاز ہوا تھا یو ایس ڈالر کا, اور یو ایس ڈالر کو گلوبل کرنسی کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی یہاں پہ رہتے ہوئے. وہ جن کے پاس پورے ملک دنیا بھر کے بینکوں کی گرفت تھی وہ سب اپنا پیسہ ادھر لے کے وہاں جا کے انہوں نے گلوبل کرنسی کی بات کی تھی. ابھی اگر سعودی عرب نے پاکستان کو کوئی ڈونیشن دینی ہے یا پاکستان نے ایران سے کچھ پرچیز کرنا تھا یا چائنا نے کچھ پاکستان کو دینا تھا, تو کس کرنسی میں بات کی جاتی ہے؟ ہمیشہ ڈالر میں. کبھی بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ چائنیز کرنسی یا ہمارے روپیز اتنے ہوں گے یا سعودی ریال ہمیں اتنا دے رہے ہیں. ہمیشہ جو کرنسی ہوتی ہے وہ ڈالر ہوتی ہے. اور اس طرح کی دنیا بن گئی ہے کہ اس وقت ڈالر اگر مہنگا ہوتا ہے تو کہیں دور علاقے میں رہنے والا بندہ جو ہے نا, اس کے اوپر جو سڑکوں کے اوپر کچھ بیچ رہا ہوگا, اس کی بھی لائف افیکٹ ہوتی ہے. اس قدر اس کے جو افیکٹ ہے وہ گلوبل ہے. کرنسی جو ہے, جو نوٹ ہے, جو کاغذ آپ کے پاس ہوتا ہے, اس کے اوپر دیکھیں کیا ہے کہ اب آپ کے پاس بالفرض, میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں, بالفرض آپ کے فادر جو ہیں ان کے پاس 25 لاکھ روپے پڑا ہوا ہے. اگلے مہینے اس 25 لاکھ کی ورتھ تھوڑی سی کم ہو چکی ہوگی. ایک سال کے بعد اس 25 لاکھ کی ورتھ تھوڑی سی اور کم ہو چکی ہوگی, پھر تھوڑی سی اور کم ہو چکی ہوگی. کس طرح کی کرنسی بنا دی اب کہ جو ڈیلی کے حساب سے, ڈیلی کے حساب سے اگر آپ نے بھاگ دوڑ زیادہ نہ کی, آپ نے زیادہ کمانے کی کوشش نہ کی, آپ ڈیلی کے حساب سے غریب ہوتے جا رہے ہیں. آپ روزانہ سو کے اٹھیں گے نا, آپ کی جو سارے جو چیزیں تھیں ان کی ورتھ کم ہوتی جا رہی ہے, گرتی جا رہی ہے, مارکیٹ ویلیو گر رہی ہے, گرتی جا رہی ہے اس کی مارکیٹ ویلیو. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے زیادہ بھاگ دوڑ کرنی ہے, اور زیادہ آپ نے جو ہے نا محنت کرنی ہے, آپ نے اس کے لیے اور زیادہ پاپڑ بیلنی ہے کہ وہ چیز آپ حاصل کر سکے کسی طرح سے, یا اپنے لیول کو ایٹ لیسٹ مینٹین رکھ سکے جو لیول ہے وہاں پہ. اس طرح کا دنیا کا جو پورا جو چکی ہے, جو پورا سائیکل ہے, وہ اس طرح کا بنایا گیا ہے. تقریباً 100 سال پہلے تک یہ ہوتا آیا تھا کہ نوٹ کس طرح چھپتے تھے, کس ریشو کے حساب سے نوٹ چھپتے تھے. ایک ملک کے پاس اگر ایسیٹس ہیں, گولڈ ایسیٹس پڑے ہوئے ان کے پاس, اتنا ڈھیر پڑا ہوا ہے ان کے پاس گولڈ کا, اس کے اگینسٹ وہ نوٹ چھاپا کرتے. جس طرح آپ کو میں نے سمجھا دی بات کہ وہ جو جوئش بینکر جہاں سے کرتے تھے, گولڈ ہوتا تھا جس کے اگینسٹ چھاپا کرتے. 100 سال پہلے تک یہی ہوتا آ رہا تھا. گولڈ بیکنگ ہے آپ کے پاس, جتنے نوٹ آپ نے چھاپے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان جتنے نوٹ چھاپ کے دے رہے, اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس اتنے گولڈ پیچھے پڑا ہوا ہے. اب کی آج کل کی جو پچھلے 50 سے 100 سال کے اندر جو دنیا کے اندر جتنی بھی کرنسی جو چھپتی ہے وہ ایسی چھپری ہوتی ہے, بس ایسی مفتے کی چھپری ہوتی ہے, اور گورنمنٹ نہیں چھاپ رہی ہوتی, نہ گورنمنٹ چھاپ سکتی ہے. ہر ملک کے پاس ایک بینک ایسا بنا ہوا ہے جو کہ گورنمنٹ سے علیحدہ ہے. ہمارے پاس اسٹیٹ بینک ہے, سوئٹزرلینڈ کے پاس نیشنل بینک ہو گیا, بینک آف انگلینڈ ہو گیا, انگلینڈ کے پاس, امریکہ کے پاس فیڈرل ریزرو ہو گیا. ہر ملک کے پاس اپنا ایک بینک ہوتا ہے, بڑا بینک جو گورنمنٹ کا پارٹ نہیں ہوتا. اس نے اتنے نوٹ چھاپنے ہیں جتنے نوٹ اس ٹائم مارکیٹ میں فلوٹ ہو چکے ہیں. کچھ نوٹ ایسے ہیں جو انہوں نے چھاپنے ہوتے ہیں اس ریشو کے حساب سے کہ اتنے نوٹ ضائع ہو رہے ہوں گے. کئی نوٹ ہوتے ہیں نا جو ضائع ہو جاتے ہیں, کبھی بہت پرانے ہو گئے, غلطی سے پھٹ گئے, وہ جل گئے, کسی دکان پہ آگ لگ گئی تھی اور پھر نوٹ بھی ضائع ہو گئے. تو وتھ ٹائم ویئر اینڈ ٹیئر کے ساتھ وہ نوٹ ضائع ہو رہے ہوتے ہیں. کوائن ضائع نہیں ہوتے, نوٹ ضائع ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو نوٹ ضائع ہوتے ہیں خاص ریشو کے حساب سے, وہ اس کو پھر پرنٹ کرتے رہتے ہیں کہ چلو اتنے نوٹ ہم اور نکال لیتے ہیں. ٹوٹل اتنے ورتھ کی بالفرض ٹوٹل جو ہے 1 کھرب کے نوٹ ہم نے نکالے ہوئے ہیں. وہ ٹوٹل کھرب کس طرح بنتا ہے؟ اتنے 5,000 کے, اتنے 1,000 کے, اتنے 500 کے, اتنا 1 روپے کے کوائنس بھی ہیں, 1-2 روپے کے کوائنس بھی ہیں, سب ملا کے اتنے بن جاتے ہیں. اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ جس طرح پاکستان بھی کرتا آ رہا ہے پچھلے بہت سارے سالوں کے ساتھ, بہت سارے سالوں میں پاکستان بھی کرتا آ رہا ہے, امریکہ بھی ایون کرتا آتا ہے یہ کام. اب ملک کے پاس تو پیسے نہیں ہیں, ٹیکسیز سے تو وہ پیسے جمع نہیں کر رہے ہماری گورنمنٹ. زیادہ سے زیادہ ٹیکس کہاں سے جمع کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ پیٹرول سے کر لیا, کچھ اور اس طرح کے ڈائریکٹ ان ڈائریکٹ ٹیکسیز ہو گئے, کچھ ٹیکسیز ہیں جن میں ہم جان نہیں چھڑا سکتے. باقی جگہوں سے تو ٹیکسیز نہیں جمع کر رہے وہ, یا آپ کا پورے بلو ایریا اور مری روڈ اور اتنے بڑے بڑے جو بازار ہوتے ہیں وہ یہاں سے کوئی ٹیکسیز تو نہیں جمع کر رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں میں سے بھی جو اپنا کام کر رہا ہوگا, اگر تو آپ لوگ کہیں اور جاب نہیں کر رہے اور وہ کمپنی یا وہ جو سرکاری ادارہ جو بھی ہوگا, گورنمنٹ آفیسر اگر آپ بنتے ہیں, اگر وہ ٹیکس نہیں کاٹ رہے تو آپ تو اپنی مرضی سے ٹیکس نہیں دیں گے نا, آپ تو ٹیکس چوری کریں گے. چاہے ہم لوگ برا بھلا کہتے ہیں نواز شریف ایسا ہے فلانا ایسا ہے, وہ ہم سب ہی ایسے ہیں. ہم تو ہر کوئی بندہ ڈنڈی مارے گا اس کے اندر, چوری کرے گا ٹیکس کی, تو پھر گورنمنٹ کے پاس کہاں سے ٹیکس آ رہے ہیں؟ اور جو گورنمنٹ میں لوگ ہوتے ہیں وہ خود بھی ٹیکس نہیں دے رہے ہوتے, ذریعہ بات ہے, تو پھر پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ گورنمنٹ ملک چلائے گا کس طرح؟ یہ سڑکیں کس طرح بن رہی ہیں؟ یہ میٹرو کہاں سے بنے گا پروجیکٹ؟ یہ موٹر وے کس طرح بنے گی؟ نیا ایئرپورٹ کہاں سے بنے گا؟ یہ پیسے سارے کہاں سے آئیں گے؟ اتنا پیسے لون میں اتارنے ہوتے ہیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ کیا کرتے ہیں پھر گورنمنٹس؟ اپنے بڑے بڑے جو بینکس ہوتے ہیں ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں آن لون اتنے پیسے دے دیں, ہمیں ضرورت ہے اس ٹائم 50 ارب روپے کی, آپ ہمیں 50 ارب روپے آن لون دے دیں. اسٹیٹ بینک نے یا امریکہ کا فیڈرل ریزرو بینک ہوتا ہے اس نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا, اس نے صرف نوٹ چھاپنے ہیں نا, اس نے صرف پرنٹنگ کرنی ہے نوٹوں کی. ایک ادارہ ایسا ہے جس کے پاس اتھارٹی حاصل ہے کہ اس نے چھاپنے ہیں, صرف یہ جاننے کے لیے کہ اصل یہ ہے اس نے ہی چھاپا تھا یا کسی اور نے چھاپ لیا تھا. اس کے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز ہوگا, یہ ایریا کھدرا ہوگا, پیپر کو اوپر کر کے دیکھیں گے تو یہ امیج نظر آئے گا, اس لائٹ میں رکھیں گے تو یہ چیزیں اس طرح شائن کریں گی. ادروائز وہ ہے کیا چیز؟ صرف پرنٹنگ ہی تو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہ یہ نہیں کرتا کہ اس کو مزید 50 ارب چھاپ کے دے دیے اس نے نوٹ, وہ یہ نہیں کرتا بینک. وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کو گورنمنٹ کو دے گا آن لون, آپ کو ہم لون پہ دے رہے ہیں, آپ کو اتنے پیسے دے دیے, آپ نے اتنے پرسنٹ انٹرسٹ کے اوپر ہمیں پیسہ ریٹرن کرنا ہے, اور اس طرح ہی ہوتا ہے. لیکن سب سے عجیب سی بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایک ہی بینک بنایا ہوا ہے جس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ یہ نوٹ چھاپ سکتا ہے, صرف ایک ہی بینک ہے, اور وہ بینک کے علاوہ اور کوئی نہیں, کہیں اور سے نوٹ آتے بھی نہیں ہیں, کہیں سے پورٹ بھی نہیں ہوتے نوٹ. اگر آپ نے انٹرسٹ دینا ہے, 50 ارب ہی انہوں نے چھاپا تھا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انٹرسٹ کے اوپر آپ 50 ارب کی بجائے 51 ارب واپس کرنا ہے, یا چلیں اس کو کم کر لیتے ہیں, 50 ارب کے ساتھ ساتھ آپ نے 5 کروڑ واپس کرنے ہیں. وہ 5 کروڑ کہاں سے آئیں گے؟ وہ تو نہیں ایگزسٹ کیے تھے, وہ تو پرنٹ ہی نہیں ہوئے تھے نوٹ. اس قدر ان لاجیکل قسم کا سسٹم ہے یہ والا. لیکن جو اخبار میں آ رہا ہوتا ہے کہ اتنے کا ڈیپٹ ہے, اتنے کا یہ ہے, جب بجٹ آتا ہے ہر سال کا تو بجٹ کے اندر کیا دیکھتے ہیں آپ کے امی ابو بھی, کیا دیکھتے ہوں گے لوگ, کیا بادر کرتے ہیں کس چیز کے اوپر, ہماری سیلری کتنی بڑھ گئی ہے, پینشن جو ہے وہ ریٹائر ہو گئے ان کو پینشن کی پڑی ہوگی, ہماری پینشن کتنی بڑھ گئی ہے, یا کوئی اگر بہت سگنیفیکینٹ کوئی ایکسپینس کی چیز مہنگی ہو گئی ہے تو اس کے اوپر نظر پڑ گئی کہ ہاں اچھا یہ بھی ہے, یا چند اس طرح کی چیزیں دیکھ کے ہم خوش ہو جاتے ہیں, باقی ہم بادر نہیں کرتے کہ اس کے اندر کیا ہے. واضح لکھا ہوتا ہے اس کے اندر کہ اس سال جو ابھی اگلا سال آئے گا ہمارے پروجیکٹڈ اتنے ایکسپینسز ہوں گے. پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اتنا پرسنٹ فورن لون آئے گا, اتنا پرسنٹ ٹیکس سے جمع کریں گے, اور تقریباً 30% کے قریب وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ڈیپتھ ملے گا, یہ ہم بینک سے لون لیں گے. کس بینک سے لون لیں گے؟ اپنے ملک کے بینک سے لون لیں گے. وہ کس طرح اتاریں گے؟ وہ نہیں اتار سکتے ہم لوگ, وہ لون بس چڑھتا رہتا ہے. جب لون چڑھتا رہتا ہے ایکسٹرا نوٹ آپ پرنٹ کر رہے ہیں تو منی ڈی ویلیو ہو رہا ہوتا ہے. اس طرح بلفرز امریکہ کے اندر $1 کے 100 نوٹ چھپے ہوئے ہیں, ٹوٹل صرف اتنے نوٹ ہیں, سمجھانے کے لیے آسان اگزامپل ہے, ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر 10-10 روپے کے نوٹ چھپے ہوئے ہیں, اور $100 کا ویلیو کرنے کے لیے ہمارے پاس کتنے نوٹ بن جائیں گے پھر؟ 10,000 10-10 روپے کے 10,000, یعنی کہ 1,000 نوٹ 10 روپے کے چھاپے ہوئے ہیں پاکستان نے, وہ برابری میں آ رہا ہے امریکہ کے اندر $1 بل چھاپا ہوا ہے تو وہ $100 بنتا ہے. اب ہمارے پاس پیسے کم ہو گئے, اگر ہم نے کیا کہہ دیا اسٹیٹ بینک سے, کہہ دیا کہ تھوڑا سے 10 روپے کے اور نوٹ چھاپ دو, 500 روپے تھوڑے سے اور چھاپ دوں گے. اب ہمارے پاس کتنے پیسے تھے؟ 10,000 تھے پہلے, جو کہ برابری کر رہے تھے, 10,000 پاکستانی, 10,000 از اکول ٹو $100. اب کیا ہو گیا؟ پاکستانی اب زیادہ چھاپ دیے ہیں, پاکستانی 10,500 از اکول ٹو $100. اب ہمیں زیادہ پیسے سے اتنے $100 ملیں گے. تو منی کو ڈی ویلیو کا مطلب یہ ہوتا ہے, اس طرح جو ہے منی ڈی ویلیو ہو رہی ہوتی ہے. جبکہ میں نے ابھی آپ کو پال واکر کا کیا اسٹیٹمنٹ بتائی, ایکس چیئرمین فیڈرل ریزرو کا, یہ سسٹم صرف ورک کرے گا کانفیڈنس کے اوپر, ادروائز اٹ از اونلی اے پیس آف پیپر, اس کی اور کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ اکانومی ہے جو اس قدر مینیپولیٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور اس ساری اکانومی کا جو اتنا بڑا جو ڈیزاسٹرز ہے, مسئلہ بنتا جا رہا ہے, اس کا حل کس طرح ہے, کس طرح اس مسئلے کو سالو کرنا ہے؟ کوئی حل نہیں ہے اس کا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اناؤنس کر دیا, مشرف دور سے شروع ہوا تھا, سب سے پہلے 20 روپے کا نیا نوٹ آیا تھا, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے انہوں نے نئے نوٹ ریپلیس کرنے شروع کر دیے, پرانے نوٹوں کو ریپلیس کرتے گئے نئے نوٹوں کے ساتھ. پھر آپ کو پتا ہے کہ ایک ٹائم آیا تھا کہ اناؤنس کر دیا گیا تھا کہ اس ڈیٹ کے بعد 500 روپے کا جو اگر نوٹ ہوگا, پرانا نوٹ بڑی فارم میں ہوتا تھا, وہ اگر کسی کے پاس ہوا تو اس کی کوئی ورتھ نہیں ہوگی, اس سے ٹائم سے پہلے پہلے ایکسچینج کرا لیں. بالکل آپ نے سارے نوٹ ایکسچینج کرا لیے, سب کچھ ہو گیا. اب کبھی گھر کے اندر کوئی پرانی الماریوں میں سے آپ لوگ کچھ صفائیاں کر رہے تھے, آپ کو نظر آیا کہ اوہ یہ تو ایک لفافہ نکلا جس کے اندر تو اچھے خاصے نوٹ پڑے ہوئے ہیں, لیکن اس کی ڈیٹ گزر گئی ہے. اب وہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے وہ کس قابل ہے, کس لائق ہے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح ردی فارغ ہوتی ہے وہ تو اس طرح ہی فارغ ہوگی. ردی کو آپ پھینکتے ہیں اٹھا کے اور ڈھیر ردی ہوگی, اس کے اگینسٹ آپ کو 100 روپے مشکل سے مل جائے گا, اس طرح وہ نوٹ جو ہوں گے ردی کے پہنچ جائیں گے, تو یہ فقیر بھی کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. وہی نوٹ جو آپ نے بڑی محنت سے کبھی کمائے ہوں گے ان کی کیا ورث رہ جاتی ہے. اب یہ اکانومی جو ہے یہ اور زیادہ کس طرح بڑھی ہے, کیونکہ یہ آپ کو جس طرح پہلے ملٹیپل ٹائمز بتا چکا ہوں, ان نون ڈارکنیس کو ضرور دیکھنا اگر کسی نے نہیں دیکھا. اس کے اندر میں نے کیونکہ وہ ویڈیو بنائی تھی اس کی, تو اس کے اندر سلائڈ کے ساتھ سمجھایا ہوا ہے. ایون امریکہ خود, امریکن گورنمنٹ جو ہے اس کے بارے میں بھی ان ویڈیوز کے اندر بتایا ہوا ہے کہ وہ خود ایز آف ٹوڈے وہ ٹریلین ڈالرز کی مقروض ہے اپنے بینکس کے, کہ اس میں ویڈیوز انٹرویوز کے ساتھ دکھایا ہوا ہے. اور ایک خبر آئی تھی امریکہ کے اندر 1 اکتوبر 2013 کو, وہ کیا خبر آئی تھی, امریکن گورنمنٹ شٹ ڈاؤن. امریکہ کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے, وہ اور لون نہیں لے سکتا تھا جو کہ کانگریس کو بل پاس کرنا تھا. کانگریس بل نہیں پاس کر رہی تھی کہ ہم اور نہیں لون لیں گے, تو 18 ڈیز کے لیے امریکن گورنمنٹ شٹ ڈاؤن. پوسٹل سروسز نہیں چل رہی امریکہ کے اندر, جو اتنے بھی سرکاری ادارے تھے سب بند تھے, سوائے چند کور امپورٹنٹ چیزوں کی جس میں کچھ حد تک میڈیسن تھی, کچھ حد تک فورسز وغیرہ تھیں ان کی, سیکورٹی فورسز وغیرہ, باقی تمام ادارے بند. جملے کو آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھیں, امیجز پہ دیکھیں, بڑی بڑی بلڈنگز امریکہ کی جتنی بھی فیمس بلڈنگز ہیں سب کے باہر پٹی لگی ہوئی تھی. گورنمنٹ شٹ ڈاؤن ہے, پیسے ہی نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس چلانے کے لیے, بل ادا کرنے کے لیے یہ چیزیں. تو چند فیملیز نے, چند رچ فیملیز نے پوری دنیا کے جو ایسٹس ہیں ان کو نچوڑ کے رکھا ہوا ہے اپنے پاس. یہاں پہ جا کے بات ختم نہیں ہوتی. ایک طرف سے تو پوری دنیا کو انہوں نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے, دوسری اینڈ پہ کیا کر رہے ہیں, اب اس کو اور زیادہ کس طرح بڑھایا جائے گا, اور زیادہ کس طرح بڑھایا جائے گا, لوگ جو ہے وہ بینکس کے اوپر اور زیادہ ڈپینڈنٹ ہوں, ان کی ڈپینڈنسی بینکس کے اوپر ہو, بغیر بینکس کے کام نہ چلائیں وہ. بل گیٹس کے اس نے کہا تھا کہ دنیا کے جو لوگوں, غریب لوگوں کے جو مسائل حل کرنے کا حل طریقہ کیا ہے, کہ جن کنٹریز کو بھی ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں افریقہ کے اندر, اس کے جو 2.5 ارب آبادی ہیں نا, ان کے بینک اکاؤنٹس کھلوا دیے جائیں. انڈیا کا جو نیا پرائم منسٹر ہے مودی, اس نے ایک اسکیم نکالی ہے کہ ایوری انڈین شوڈ ہیو اے بینک اکاؤنٹ. پورے انڈیا کی جو آبادی ہے اس کے اوپر لازم ہوگا کہ اس کے پاس بینک اکاؤنٹ ہوگا ایک. تو ٹھیک ہے, اس سے بہت سارے مسئلے حل بھی ہو جائیں گے, کہ ٹیکسز کے پیسہ نظر میں آ جائے گا اور باقی جو پیسے چھپے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتے, اس پوائنٹ آف ویو سے بات وہ ٹھیک ہوگی. لیکن کیا ہوگا کہ تمام لوگ جو ہیں اب وہ بینکس کے انڈر آ جائیں گے. اب جب بینکس کے انڈر ایک دفعہ آ جائیں گے تو لوگوں کے ہاتھ میں اب کریڈٹ کارڈ بھی ہوگا, لوگوں کے بینک فائنینسنگ کا, لیزنگ وغیرہ وہ چیزیں بھی ہوں گی. چلے میں اس کو سمجھاتا ہوں, بینک سے کنٹرول میں آ جائیں گے. بینک سے کنٹرول میں اب آنے کا کیا مطلب ہے, اس کو اب کس طرح کس طرح آگے جا کے بڑھایا گیا تھا. بینک کے پاس پیسہ ہے, کس کا پیسہ, عوام کا پیسہ ہے, ان کے اپنے پیسے تو نہیں تھے, عوام کے پیسے تھے. عوام نے اپنی سیونگ ڈال کے دیکھی تھی, ڈھیر لا کے رکھا تھا. ایک چھوٹا سی اماؤنٹ ہوتی ہے جس کو وہ اپنے پاس سیو کر کے رکھتی ہیں, جس کو وہ کشن منی کہہ لیں, آپ جو مرضی کہہ لیں اسے آپ, وہ 10% اپروکسیمیٹلی ہوتا ہے جو بینک کے پاس پیسہ رکھا ہوگا. باقی سب پیسہ بینک آگے مارکیٹ میں پھینک دیتا ہے. 10% وہ کون سا ہوتا ہے, جو ہم کبھی جا کے بینک سے کیش چیک نکلوا لیتے ہیں, کبھی اے ٹی ایم سے نکلوا لیتے ہیں, یہ وہ 10% ہے. ورنہ بینک کے پاس کبھی وہ پیسہ نہیں ہوتا جو ہم نے جمع کرایا ہوا ہے. اگر اس ٹائم ہم کمرے کے اندر 50 لوگ ہیں, بل فرض ہر ایک نے 10,000 روپئے بینک میں جمع کروائے ہوئے ہیں, تو ٹوٹل کتنے پیسے ہو گئے, 5 لاکھ. ٹھیک ہے, اب ہم لوگ اگر بینک کے پاس جا کے مانگتے ہیں پیسے کے, ہمارے میں بھی آ گیا ہوں, ہر کوئی آ گیا, یہ میرا چیک کے پیسے دیں, بینک کے پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے. بینک کے پاس پیسے جو پڑے ہوں گے نا, وہ ہوں گے 10-20 ہزار سے زیادہ نہیں پیسے پڑا ہوگا بینک کے پاس, باقی سب لون پہ دے چکا ہے, وہ بائی فلوٹ کر چکا ہے مارکیٹ کے اندر, کس کس کو دے چکا ہے. اب لونز کی شکلیں ہیں, پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے صرف لون ہوتا تھا, لون دے دیا کسی بندے کو, وہ جس طرح جو مرضی اس کو وہ یوز کرنا چاہتا ہے, وہ چاہے اس نے کہ شادی کرنی تھی اس کے لیے لون لیا تھا, بزنس کو بڑھانا تھا وہ تھا, گھر کی تعمیر کرنی تھی اس کے لیے لون تھا, جو مرضی تھا وہ دے دیا. اس کے اندر ایک تھوڑا سا پرابلم تھا کہ ٹھیک ہے اس نے 20% یا ڈبل ریٹ پہ ان کو واپس کرنا ہے پیسے, 10 اس کا آدھا یہ رکھیں گے, آدھا جن کا پیسہ تھا ان کو انٹرسٹ دیتے رہیں گے. جو چیزیں بینک اگر آپ سے کرتا ہے نا, اگر آپ نہیں دے سکتے تو بینک اس کے اگینسٹ آپ سے چیزیں لے لیتا ہے. آپ نے یہ لفظ سنا ہی ہوگا, چیز گروی رکھوانی پڑتی ہے پہلے, اب یو ہیو ٹو شو سم تھنگ کہ میں جو لون دے رہا ہوں آپ کو تو میرے پاس یہ چیزیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ میری امی کے پاس, میری وائف کے پاس, میری بہن کے پاس, یا یہ اتنا گولڈ ہے ہمارے پاس تو اس کے اگینسٹ میں وہ لوں گا, گولڈ میرے پاس پڑا رہے گا, یہ مجھ سے گولڈ لیں گے نہیں وہ, ابھی اس کے اگینسٹ مجھے وہ دے دیں گے. لیکن اگر کبھی میں وہ چیز نہ ادا کر سکا, وہ گولڈ کا حق رکھتے ہیں لینا, میں اپنا گھر شو کروں گا کہ مجھے تو لون کی ضرورت ہے, میں نے پڑھنا ہے یا میں نے جاب پڑھانے ہیں یا فلانا کرنا ہے اس طرح کرنا ہے, تو یہ چیزیں گروی رکھوائی جائیں گی, اس کے اوپر ان کو حق حاصل ہوتا ہے. اچھا, اس کے اندر ایک پرابلم یہ ہو جاتی تھی پہلے کہ یہ کام تو ان کا بالکل اچھا چل رہا ہے, ریکوریز میں تھوڑا مسئلہ ضرور آ جاتا تھا, جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایسا دلدل ہے کہ جس میں سے بہت ہی کم ہے کہ کوئی بندہ نکل سکتا ہے, بہت ہی کم ہے. میں آپ کو ایک انڈسٹری کی ایگزامپل دیتا ہوں. پاکستان کے اندر ایک اے سی مینوفیکچرنگ کمپنی ہے, ان کی ایگزامپل یہ ہے کہ ایک میگزین کے انٹرویو میں آیا تھا کہ بہت سال پہلے, کافی ڈیکیڈز پہلے, وہ ایک دکان تھی جو کہ اے سی ریپیئر کیا کرتے تھے. انہوں نے اس زمانے کے اندر صرف 500 روپے بینک سے لون لیا تھا, جو اس زمانے میں ظاہری بات ہے تھوڑی بڑی اماؤنٹ سمجھی جاتی تھی, آج کل والا 500 نہیں. اور اس سے انہوں نے پھر آہستہ آہستہ کر کے وہ ایک اپنی باقی چیزیں باہر سے منگوا کے, اسمبلی چھوڑے, یونٹس یہاں سے, اب آہستہ آہستہ کر کے اے سی کا پورا ایک پلانٹ بنا لیا انہوں نے. اور اس ٹائم ان کا کیا حال ہے کہ آئی تھنک 2003 کی بات کی تھی کہ فرسٹ ٹائم انہوں نے مارک آبٹین کیا تھا کہ 1 ارب کی سیل ہوئی تھی ان کی, 1 ارب کی سیل ہوئی تھی. لیکن اس کے باوجود وہ اس کتنے زیادہ کروڑ کے یا تیرے فلانے اماؤنٹ کے بینک کے مقروض تھے. وہ جو اتنے عرصے سے چلا آ رہا تھا وہ لون ان کا, وہ چلتا آ رہا ہے, کس نے ادا کر رہے ہیں, صحیح بات ادا کر رہے ہیں, تبھی تو کام چل رہا ہے ان کا, ورنہ تو بینک کب کے ان کی فیکٹری کلیم کر چکا ہوتا. اتنے سالوں کا جو 500 روپے تھا وہ اتنے کروڑوں کی شکل اختیار کر چکا ہے جو کہ ابھی تک نہیں وہ اتار سکتے. یہ باقی ہماری ساری بڑی انڈسٹریز کا یہ حال ہوتا ہے, ان کے بعد جو بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں وہ گروی ہوئی ہوتی ہیں. اس کے اندر ریکوریز کا پرابلم ہوتا تھا. تو نیکسٹ کیا چیز آنی شروع ہوئی تھی امریکہ کے اندر ہی, آف کورس کیونکہ وہ وہاں پہ آپ کو بتایا تھا کہ سارا پیسہ جو ہے وہ فزیکلی ادھر چلا گیا تھا, فائنینشیل کیپٹل آف دا ورلڈ ہے نیو یارک. ادھر کیا انہوں نے کرنا شروع کر دیا کہ مارگیج جو پاکستان میں شوکت عزیز کے دور میں آیا تھا, مارگیج انڈسٹری شروع ہوئی تھی یہ گریٹ ڈپریشن کے بعد, جو 1930s کا امریکہ کے اندر گریٹ ڈپریشن آیا تھا, فائنینشیل کولیپس, وہ آنا شروع ہوا تھا. مارگیج کے اندر کیا کرنا شروع کیا تھا کہ جو لون کی وہ والی قسم کہ آپ نے اپنا گھر بنانا تھا یا سیکنڈ ہینڈ گھر خریدنا ہے, آپ نے اپنے ہی گھر کے اندر ایکسٹینشن کروانی ہے, اس طرح کے جتنے بھی کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں, بجائے یہ کہ بینک آپ کو کیش منی دے, بینک کے تھرو آپ مارگیج کروا لیں اپنے گھر کو. مارگیج کا ریٹ اتنا کم رکھا, مارگیج کی ٹرم بہت لمبی, 20-30 سال میں جا کے آپ مارگیج پیمنٹ کرتی رہیں, اور ریٹ اس کا اتنا رکھا کہ جو رینٹ کے برابر ہوگا, تاکہ لوگوں کو ایڈوانٹیج کیا نظر آئے. میں اگر ایک رینٹ کے گھر میں رہ رہا ہوں, پھر فرق مجھے 20,000 روپے وہاں پہ کرایہ دینا پڑ رہا ہے, اب مارگیج مجھے آفر ہی کر رہا ہے, بینک مجھے آ کے ایک آفر کرتا ہے, مجھے فون کال آتی ہے کہ آپ کے ہمارے پاس ایک آفر ہے آپ کے لیے, اور یہ نہیں کہ میں جا رہا ہوں, میں نے خود جا کے آپٹ کیا, بینک والے جو ہوتے ہیں ان کے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ والے ویسے ہی فون پہ فون کھٹکائے جا رہے تھے مختلف نمبروں کے اگینسٹ, وہ فون کر کے یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس ایک آفر ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنا گھر لے سکتے ہیں, یا ایک بنا بنایا گھر آپ کے پاس آلریڈی ہے وہ لے لیں, سیکنڈ ہینڈ گھر لے لیں, اور بینک جو ہے وہ آپ کو مارگیج اسکیم دے گا. کیا اسکیم دے رہا ہے وہ, آپ یہ کر لیں, یہ اسکیم میں انٹر ہوں گے, 20 سال یا 30 سال کا مارگیج ہوگا, آف کورس اس کا ریٹ ریوائز ہوتا رہے گا, اسٹارٹنگ جو ہے وہ ہم آپ کو آفر کرتے ہیں 20,000 روپے سے, یا چلیں 22,000 بھی کر لیں. میں یہ سوچوں گا 20,000 روپے میں رینٹ دے رہا ہوں نا آلریڈی, اور میں اس کو یوٹیلائز بھی کر رہا ہوں, اور وہ میرا نہیں ہے, مارگیج میں کیا ایڈوانٹیج ہے, میں 22,000 2,000 ہی ایکسٹرا, چاہے چند ہزار اور ایکسٹرا دے رہا ہوں, لیکن ایڈوانٹیج کیا ہے, وہ مجھے مل جانا ہے, وہ چیز میری ہوگی پھر. تو اپنا گھر, وہ جو ہر جگہ ایڈورٹیزمنٹ نہیں لگی ہوتی آپ کا اپنا گھر, یہ بیریا ٹاؤن میں لے, فلانی جگہ لے, یہ آپ کا اپنا گھر مل جائے گا آپ کو, تو آپ مارگیج کروائیں, وائی ناٹ, ڈیفینیٹلی. بینک نے کیا کر لیا, بینک نے آپ کے لیے وہ گھر کی پیمنٹ کر دی, اگر سیکنڈ ہینڈ گھر تھا تو اس بندے کو بینک نے پیسے دے دیے سارے کے سارے. بینک کے پاس کہاں سے پیسے آئے تھے, عوام ہی کا پیسہ تھا, بینک نے اس بندے کو پیسے دے دیے کہ یہ تمہارا جو گھر لینا تھا 2 کروڑ کا گھر تھا یہ لے لو, اور بینک نے اس کو کہہ دیا آپ ہمیں پے کرتے نہ رہنا, 30 سالوں میں پے کرتے رہنا, اسٹارٹنگ اس کی اماؤنٹ 22,000 روپے ہوگی, ہر سال بڑھتی رہے گی اس کی اماؤنٹ وغیرہ, 30 سال میں جا کے میں کہوں گا ٹھیک ہے میں دیتا رہوں گا, جہاں پہ میں رینٹ دے رہا ہوں میں وہاں پہ میں کام کرتا ہی رہوں گا. اور جو ہمارا حال ہے کہ ہم لوگ تو کسی بھی معاملے کے اندر ہم نے تو کبھی اسلام کی طرف منہ کر کے بھی نہیں دیکھنا کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے, وہ تو ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے, میں مارگیج لے لوں گا. وہ تو اسی طرح ہی بہت سارے کیسز کے اندر کیا ہونا شروع ہو گیا کہ جو لون کی ایک شکل تھی کہ لوگ جا کے بینک سے گھروں کی خاطر لیتے تھے, یا بلڈنگ آفیسز, بلڈنگ کمرشل بلڈنگس کے لیے, یا پلازاز کے لیے کرتے تھے, وہ اس کے تھرو انہوں نے کرنا شروع کر دیا. اب اس کے اندر فائدہ کیا ہے؟ اس کے اندر فائدہ یہ ہے کہ بالفرض میری جاب لوز ہو گئی, میں 22,000 نہیں دے پا رہا تھا, وہ تھوڑے سے ریٹ بڑھتا رہا میرے اوپر اور پڑھتا رہا. بالفرض میں پیچھے شروع کے چند سال دیتا آیا تھا, 11 سال میں آپ 22,000 کو ملٹیپلائی کریں اور ظاہری بات ہے ریٹ بھی تھوڑا بڑھے گا, اچھا خاصا میں پیسہ دے چکا ہوں, اچھا خاصا بیچ چکا ہوں, لیکن اس کے بعد میرے حالات تھوڑے خراب ہونے شروع ہو گئے, اب میں نہیں دے پا رہا پیسے. اب کیا بینک کرے گا؟ آہستہ کر کے ریٹ تو بڑھائے گا, مجھے پینلٹی پڑے گی, فائن ہوگا, الٹیمیٹلی کیا ہوگا, وہ گھر مجھ سے لے لے گا. آپ جاؤ بھاگو یہاں پہ سڑکوں پہ جاؤ, اب آپ جو مرضی کہیں روئیں فلانا جو مرضی کریں. جب مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے تو پیاری پیاری لڑکیاں ہوتی ہیں جو فون کال کر رہی ہوتی ہیں, فون ڈیسک کے اوپر یا جو بینکس کے اندر جائیں گے تو بڑے اسمارٹ سے لڑکے ہوں گے اور بڑی اسمارٹ سی لڑکیاں ہوں گی جو انہوں نے کاؤنٹر پہ بٹھائے ہوتے ہیں, یہ آپ کے ساتھ ڈیلنگ کر رہی ہیں. جب انہوں نے گھر لینا ہوتا ہے تو انہی بینکوں نے بدماش پالے ہوتے ہیں جو جوتے مار مار کے وہ چیزیں آپ کو لیں گے, آپ کو گھر سے باہر نکالیں گے, پکڑ پڑا روئیں چیخیں جو مرضی کریں, آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ گورنمنٹ کی گارنٹی ہے ان کو اور آپ نے خود ڈاکیومنٹس پہ سائن کیا ہوا تھا. بینک کے پاس وہ اتنے 15 سال یا 11 سال جو بھی میں نے اگزامپل دی تھی اس کے پیسے بھی آ گئے تھے, وہ مجھ سے پیسے بھی لیتا رہا تھا, اس کو گھر بھی مل گیا, بینک کو ڈائریکٹلی واپس گھر بھی مل گیا, ایز اٹ از گھر بھی مل گیا, اور کیا پتا کہ اتنے سالوں کے بعد اس کی ورتھ کہاں سے کہاں چلی گئی ہو. چل لوگوں نے شروع میں گھر لیے تھے, یہ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, یہ جو G8 G9 خاص طور پہ G10 سائڈ پہ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, اس زمانے کے اندر ان کے جو بھی برتھ ہوتی ہوگی, پھر یہ جو پاکستان کے اندر یہ جو 9/11 کے بعد جو حالات تھوڑے چینج ہوئے تھے کہ پراپرٹی کا ایک فیک بوم آیا تھا, وہی گھر چھوٹے چھوٹے گھر کتنے کروڑوں میں چلے گئے تھے, صرف 2 سے 3 سال کے وقفے کے اندر چند لاکھ سے کروڑوں میں چلے گئے تھے گھر. وہ تو اس طرح ہی وہ جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ تو فزیکل پراپرٹی ہے, جو بھی پراپرٹی ابھی تھی, ابھی بالفرض کسی بندے نے بیریا ٹاؤن کے فیز 8 کے اندر گھر لیا, بیریا ٹاؤن فیز 8 وہ آخری کونا ہے, وہ تو بلکہ اسلام آباد کا بھی خام خواہ نام لگایا ہوا ڈی ایچ اے اور ان کے ساتھ, وہ تو رواد شہر بنتا ہے, وہ تو پنڈی بھی نہیں بنتا, وہ تو رواد بنتا ہے, لیکن اس کو ڈی ایچ اے اسلام آباد نام دے دیا, بحریہ ٹاؤن اسلام آباد نام دے دیا. لیکن آج سے 11-12 سال بعد وہ علاقہ اتنا دور تو نہیں ہوگا نا, اس علاقے کے پاس ہی بڑے بڑے کمرشیل ایریاز بن چکے ہوں گے, کیا کچھ ہوگا اس کے پاس, تو اس کی ورتھ ڈیفینیٹلی بڑھے گی. بینک کے پاس وہ سب کچھ واپس آ گیا, اب بینک کیا کرے گا آگے, یا تو اس کو فردر مارگیج کے آپشن پہ مزید لگا دے گا, یا گھر آکشن ہو جاتے ہیں, بولیاں لگتی ہیں آکشن ہو جاتے ہیں گھر, وہ اچھے خاصے ریٹ پہ لگ جاتے ہیں, ایک منیمم اماؤنٹ لگاتے ہیں اس کے اوپر بولیاں لگاتے رہو, ریٹ آپ کو چڑھتا رہے گا اور پرائز کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی آپ کی. بہت اچھا آئیڈیا ہی ہو گیا اللہ. پھر شروع میں تو لگژری آئٹم تھا, پھر ود ٹائم ایک نیسیسٹی آف لائف بن گیا. اب شاید ہی کوئی بندہ ہوتا ہوگا جس کے پاس گاڑی یا بائک نہ ہوتا ہو, اب ان چیزوں کے اندر بھی کیا کرنا شروع کر دیا انہوں نے, بجائے یہ کہ لوگوں کو لون دیں, لوگوں کو کہہ دیا کہ آپ کار فائنینسنگ کر لیں یا کار لیزنگ کر لیں. دونوں ٹرمز کے اندر کیا فرق ہوتا ہے, فائنینسنگ اور لیزنگ میں کیا فرق ہے؟ لیز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نے لیز کی ہے آپ کی اونرشپ نہیں ہے, آپ کو لیز پہ مل گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف گاڑیوں کے لیے لیزنگ کا ورڈ یوز ہوتا ہے, آپ بڑے بڑے جو ایریاز ہوتے ہیں وہ بھی لیز کے اوپر دیے جاتے ہیں, یہ جو سی ڈی اے یا اس طرح کے جو بڑے بڑے پلاٹس ملتے ہیں, یہ اتنا ہوٹل ہوگا 99 سال کی لیز پہ دیا جا رہا ہے, 30 سال کی لیز پہ دیا جا رہا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ نے ایک طرح کا آپ کی کموڈیٹی, جو کموڈیٹی ہے وہ آپ کی اونرشپ نہیں ہے, اونرشپ اسی کی ہے جس نے لیز پہ آپ کو دیا ہے, وہ اونر ہے, آپ اس کی یوزیج کے پیسے دیتے رہیں گے کہ میں اس کو استعمال کر رہا ہوں, میں اس کے پیسے دیتا رہوں گا. ایک طرح کا آپ سمجھ لیں کہ رینٹ ٹائپ چیز سمجھ لیں آپ, کہ میں اس کو استعمال کروں گا اور میں اس کا خرچے دیتا رہوں گا. تو لیزنگ کے کیس میں کیا ہوگا, میں جا کے کہتا ہوں کہ یہ نئی کرولا بڑی اچھی لگ رہی ہے مجھے, یہ میں نے خریدنی ہے, ٹھیک ہے جی آپ لے لیں, آپ کے پاس آپ کی اپنی تو پھوٹی کوڑی, آپ کی حیثیت تو کوئی تھی نہیں کوئی, ٹھیک ہے نہ آپ کی شکل ایسی کچھ ہے, لیکن یہ آپ لے لیں کارڈ. اب کیا ہے, آپ نے 31,000 روپے کا تو آپ پر منتھ ہمیں دیتے رہنا, جو کہ اگلے سال بڑھتا رہے گا, 5 سال کے اوپر ہم نے آپ کو یہ دے دیا لیز کے اوپر, گاڑی میں چلاتا رہوں گا, میں استعمال کرتا رہوں گا, اونرشپ میری نہیں ہے, اونرشپ بینک کی ہے, بینک اس کو اون کرتا ہے اس گاڑی کو, میں نہیں اون کرتا. ہاں بینکس نے یہ پھر کر دیا کہ اگر آپ اس کی اتنی ڈاؤن پیمنٹ کر دیتے ہیں اور اینڈ میں جا کے یہ پیمنٹ کر دیتے ہیں تو 5 سال بعد آپ کو گاڑی بھی دے دیں گے ہم, گاڑی آپ کی اونر ہو جائے گی. اور گاڑی کے کیس میں کیوں اس طرح کرتے ہیں, گھر کے کیس میں کیوں نہیں اس طرح کیا جاتا؟ گاڑی کے کیس میں گاڑی کی 5 سال بعد کیا ورتھ ہوگی, اس گاڑی کی وہ ورتھ تو نہیں ہوگی نا, جو ابھی نئی کرولا آئی ہے اس کی نئی شکل آ چکی ہوگی, 15 سے زیادہ اماؤنٹ لے کے وہ اگر خرید بھی لیتا ہے تو لے لے, خرید لے کیا جاتا ہے ہمارا. فائنینسنگ کیا ہوتا ہے؟ فائنینسنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز لینا چاہ رہے تھے, اس کی اماؤنٹ جس طرح آپ کرولا کی جو بھی ریٹ ہے, پتہ نہیں جو بھی ریٹ ہے, بل فرسٹ ٹاپ آف دا لائن 24 لاکھ کی ہے, 24 لاکھ کی میری ورتھ نہیں ہے, میں نے بینک سے کہہ دیا کہ آپ فائنینسنگ کریں, آپ وہ گاڑی لے کے مجھے دے دیں, گاڑی لے کے وہ مجھے دے دیں گے, میں نے اور کرولا کمپنی کو بینک نے پیمنٹ کر دی. اب میں نے میرا بینک کا معاملہ رہ گیا, بینک سے کہے گا اتنا ریٹ آپ ہمیں ہر مہینے دیتے رہیں گے, وہ میں دیتا رہوں گا, اتنے مہینے دیتا آ رہا ہوں, دیتا آ رہا ہوں, دیتا آ رہا ہوں, اس کے اندر انٹرسٹ بھی شامل ہوگا اور باقی چیزیں بھی شامل ہوں گی. کچھ سرٹن سینیریوز کے اندر, پاکستان میں نہیں لیکن باہر کے چند ملکوں کے اندر, کبھی کبھی اسکیم 0% کے اوپر بھی آتی ہیں, لیکن وہ صرف اس صورت میں جائز ہوگا کہ اگر تو اس گاڑی کی ورتھ 20 لاکھ تھی اور ساری پیمنٹس کرنے کے بعد آپ نے نیٹ ٹوٹل صرف 20 لاکھ ہی دیا, تب, جو کہ ایسا نہیں ہوتا. اگر وہ 0% پہ بھی دیتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں کہ فلانی جو چیز ہے نا, یہ آپ کی فائنینسنگ کی پروسیسنگ چارجز ہو گئے یا فلانے چارجز ہو گئے. اگر 20 لاکھ 10,000 بھی میں نے ایکسٹرا دے دیے نا, تو وہ 10,000 بھی وہ ڈیل کو حرام کر دے گا. فائنینسنگ کا ڈائریکٹلی مطلب قسطوں پہ لینا نہیں ہے. اب کیونکہ آہستہ سا کر کے ود ٹائم لوگ اس نیٹ میں پھنستے چلے گئے, تو بہت ساری چیزیں اب آپ کو فائنینسنگ اور لیزنگ میں مل جاتی ہیں. آپ کو اے سی بھی مل جاتے ہیں لیزنگ کے اوپر, آپ کو لیپ ٹاپ بھی مل جاتے ہیں, آپ کو موبائل بھی مل جائیں گے لیزنگ اور فائنینسنگ کے ذریعے. آپ یہ لینا چاہ رہے ہیں, آپ کو مل جائیں گی تمام چیزیں لیزنگ اور ان کے تھرو. اچھا, اب اس کے اندر مزید قابو کرنے کے لیے اور کیا ہے؟ بینک تو آپ سے اتنا کوئی نچوڑ ہے, مزید کس طرح قابو کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو کانسیپٹ انٹروڈیوس کر دیا گیا انشورنس کا. انشورنس کیا ہے؟ آپ شیورٹی کے ساتھ انشورڈ رہیں کہ یہ چیز آپ کی ہے, آپ سے چھینے گی نہیں, کبھی نقصان ہو گیا تو ہم آپ کو وہ چیز واپس بیک ٹو نارمل دے دیں گے. گاڑی تھی ایکسیڈنٹ ہو گیا, ہم ریپیئر کروا دیں گے آپ کو. گاڑی جو ہے وہ اگر چوری ہو گئی تو گاڑی آپ کو نہیں مل جائے گی, ہم آپ کو نئی گاڑی اس کی جگہ دے دیں گے. گھر کے اوپر انشورنس ہو, گھر کو آگ لگ گئی, کچھ ہو گیا, ہم آپ کو دے دیں گے. جو چیزیں آپ نے بینک سے نہیں بھی لیں ان کی بھی انشورنس کروا لیں. وہ آپ کے جو فلانے اتنے گولڈ کے جا کے پاس چیزیں پڑی نا, زیورات جو پڑے ہوئے اتنا کچھ ہے, آپ ان کی بھی انشورنس کروا لیں کہ وہ کوئی چوری اگر ہوا تو ہم آپ کو اس کے پیسے دے دیں گے فلانے چیز کی. اچھا جی, اور کیا آپ کے پاس بچا ہے؟ آپ خود جو ہیں آپ اپنی انشورنس کروائیں. کوئی آپ کے گر گئے سیڑھیوں سے گر گئے فلانا ہو گیا, یا آپ کی ٹکر میں آپ نے مار دی کہیں, یا آپ کہیں سر پھٹ گیا, یا کچھ ہو گیا, یا مر گئے آپ, تو اپنی انشورنس کیوں نہیں کرواتے آپ؟ مجھے کیا ضرورت ہے انشورنس کروانے کی؟ نہیں, آپ سوچیں تو صحیح, آپ مر گئے, آپ کے بچوں کا کیا ہوگا, فلانے کا کیا ہوگا, ہوگا باقی, اب میں مر گیا تو کیا ہوگا, تو کیا کہہ رہے ہیں اس کا؟ انشورنس کروائیں آپ. انشورنس کیا ہوگی؟ ہم آپ کو, آپ مر گئے نا تو آپ کی فیملی کو ہم اتنے لاکھ روپئے دے دیں گے ہم آپ کو, یا آپ کی فلانی چیز اگر ہو گئی ہیلتھ انشورنس, اگر آپ نے 100% ہیلتھ انشورنس کروائی ہے, آپ کو کینسر ہو گیا, آپ کو ٹائیفائڈ ہو گیا, آپ کو چھینکیں لگ گئیں, ہم آپ کو دوائیوں کے پیسے دے دیں گے. ٹھیک ہے, میں انشورنس کے والد ہوں, باقی حالات بڑے خراب ہیں اور یہ ہے وہ ہے. اور یہ آپ کو میں نے اصول بتایا تھا کہ جب بھی انٹرسٹ بیس یا سودی جو اکانومی ہوتی ہے, اس کے اندر ہمیشہ کرائم ریٹ بڑھتا ہے, کیونکہ جس نے یہ چیزیں ادا کرنی ہوتی ہیں, پے بیک کرنا ہوتا ہے, اگر وہ نہیں پے بیک کر پا رہا تو وہ پھر بائی ہک اور بائی کوک وہ کرائم کے اوپر بھی اتر آتا ہے وہ چیزیں ادا کرنے کے لیے. انمپلائمنٹ بھی ہمیشہ سودی اکانومی کے اندر رہے گی, انمپلائمنٹ ہمیشہ رہے گی. کیوں؟ کیونکہ جب کمپنیز نے بھی بینک سے لون لیے ہوتے ہیں اور کمپنیز اپنے اخراجات نہیں پورے کر پا رہے ہوتے اور وہ لون واپس نہیں کر پا رہے ہوتے, تو کمپنیز بند ہو جاتی ہیں, بینک کرپٹ ہو جاتی ہیں, جو اس کے جتنے بھی ایسٹس ہیں, جو کچھ بھی اس کی ورتھ ہوتی ہے, وہ سب کچھ بینک کو مل جاتا ہے. اب بینک تو گیا چلے, بالفرض بینک ڈوب گیا, لیکن اس کے اندر اصل میں نقصان کس کا ہوا؟ امپلائیز کا نقصان ہو گیا اس کمپنی کے اندر. بالفرض اگر 500 امپلائیز تھے, وہ سب فارغ ہوئے, بھاگو یہاں سے, اور یہ تو کام چل رہا ہوتا ہے. کس قدر یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. بینکرپسی کے کیسز امریکہ کے اندر اسٹیٹسٹکس کے مطابق فرام 1996 ٹو 2006 ایوری ایئر 2 ملین بینکرپسی کیسز ہوتے ہیں. ایوریج 2 ملین کتنا ہوتا ہے؟ 20 لاکھ. 20 لاکھ بندے یا کمپنیز بینکرپٹ ہوتی ہیں ہر سال امریکہ میں, جہاں پہ لوگ مر کے جا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میرا امریکہ کا ویزا لگ گیا نا, تو بس میں تو بس میرے وارے نیارے ہو جائیں گے اب تو. اور میں نہیں بتا رہا ہے آپ کو, یہ نہیں کہ یہ اسٹیٹسٹکس ہے امریکہ کے, اپنے بتائے گئے. 20 لاکھ بندے یا کمپنیز ہر سال بینک کرپٹ ہوتی ہیں. انمپلائمنٹ ہمیشہ رہے گی اس قسم کی اکانومی کے اندر. اس کے اندر کرائم ریٹ ہوتا ہے, پرابلمز ہوتی ہیں, تو اس لیے آپ کو ذہن میں خوف دلایا جائے گا کہ یار آپ بھی مر سکتے ہیں, آپ کی گاڑی چھن سکتی ہے, گھر کو آگ لگ سکتی ہے, آپ کی بیوی آپ سے طلاق لے سکتی ہے. آپ کے بچے فیل ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ. تو کیا کریں آپ لوگ, آپ لوگ کروائیں گے اپنے انشورنس. تو ہر چیز کی انشورنس کروائیں, جی کروائیں انشورنس. کیا ہوگی, اب مریں گے تو آپ کی فیملی کو 25 لاکھ مل جائے گا. اچھا چلیں بس اتنی قیمت ہے میری, چلیں پھر بھی اگر آپ کے گھر کو آگ لگ جائے گی تو آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے, گاڑی چوری ہوگی تو آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے, اب میں نے کیا کرنا ہے, اپنی انشورنس کے اگینسٹ آپ ہر مہینے, مجھے نہیں پتا ریٹس کیا چل رہے ہیں انشورنس کے, میں ویسے سمجھا رہا ہوں, اپنے کی اپنے کھاتہ جو ہے آپ کا, اس میں آپ 10,000 روپے ہمیں دیں, گھر کے لیے 20,000 روپے دیں انشورنس کے اندر, گاڑی کے اوپر بل فیس 15,000 دے دیں, یہ آپ ہر مہینے دیتے رہیں. تو سارا میں جمع کروں گا تو میرے کو 40-45,000 روپے جو بن رہے ہوں گے, وہ تو ہر مہینے میں کس کے لیے کما رہا ہوں گا, بینکس کے لیے. اور انشورنس کمپنیز کس کی ہوتی ہیں, بینکس ہی کی ہوتی ہیں. اگر بینک الفلا ہے تو الفلا انشورنس بھی ہے, انہیں کمپنیز کی انشورنس کمپنیز بھی کھلی ہوئی ہوتی ہیں. امیجن کریں کتنا پیسہ پاگلوں کی طرح ان کے پاس آ رہا ہوتا ہے, کہ بل فرض اگر ایوریج ایک انشورنس کمپنی کے پاس, ایک انشورنس کمپنیز کے پاس پورے ملک میں 10,000 بندے نے انشورنس کرائی, میں بہت چھوٹا فگر بتا رہا ہوں, اتنی بڑی 18 کروڑ کی آبادی میں صرف 10,000 بہت چھوٹا فگر بتا رہا ہوں میں, 10,000 بندے نے اگر اپنی انشورنس کروائی بھی ہے مختلف چیزوں کی, اور پر منتھ اگر وہ ان کو دینا پڑ رہا ہے اس کے اگینسٹ صرف اور صرف 30,000 ہی کر لیں اسے ہم لوگ, تو اتنا بڑا جو فگر بن جاتا ہے 30,000 ملٹی پلائی بائی 10,000, اس کو ملٹی پلائی کریں, یہ پر منتھ ان کو اتنا پیسہ مل رہا ہوگا, پر منتھ اتنا پیسہ مل رہا ہوگا انہیں. بل فرض اس مہینے 10 لوگوں کی گاڑی چوری ہو بھی گئی, تو جو اتنا بڑا پیسہ بنا تھا, کتنے 000 جو کہ میں ابھی شاید کیلکولیٹ بھی نہیں کر پا رہا اسے ذہن کے اندر کہ کتنی اماؤنٹ بنے گی, وہ اس میں سے اگر انہوں نے 3 گاڑیوں کا 4 گاڑیوں کا دے بھی دیا, 1 کروڑ روپیہ بن بھی گیا, دے دیں کیا جاتا ہے ان کا, کون سا ان کا اپنا پیسہ تھا, پیسہ کس کا تھا, لوگوں کا ہی پیسہ تھا, وہ لوگ جو ہر مہینے دے رہے ہیں وہ نہیں, میں سے گھما پھرا کے واپس ان کو مل رہا ہے, یہ 4 بندے مر بھی گئے تو کیا جاتا ہے ان کا, وہ اس کے انشورنس کے پیسے وہ دے بھی دیں گے اس چیز کے. تو اس پرابلٹی کے اوپر اتنا زیادہ بندہ دے رہا ہوتا ہے, ان میں سے تھوڑوں کا نقصان ہوتا ہے, وہ ان میں سے وہ دے بھی دیتے ہیں پیسے کہ چلو ٹھیک ہے یہاں پہ خرچ کر لیتے ہیں. اچھا خاصا بندہ جو اپنے آپ کو بڑا اسمارٹ سمجھتا ہے کہ میں بڑا سمجھدار بندہ ہوں, بڑا پڑھا لکھا بندہ ہوں میں, میں تو فلمیں دیکھتا ہوں تو میں تو بڑا زیادہ ہیرو سمجھتا ہوں اپنے آپ کو, اور وہ اچھا خاصا جو ہے نا ڈونکی بنا ہوا ہوتا ہے ان کے آگے, وہ پوری زندگی جو ہے وہ اچھے خاصے پیسے کما کے دیے جا رہے ہیں, لوگ دیے جا رہے ہیں بینکوں کے حوالے کرتے جا رہے ہیں پیسے, اور بینک جو ہے وہ انہوں نے بس بیوقوف بنایا ہوا ہے ان تمام عوام کو. آگے مزید اب بات بڑھتی گئی تو کیا کرنا شروع کر دیا, کریڈٹ کارڈز انٹروڈیوس ہونے شروع ہو گئے. کریڈٹ کارڈ کے اندر کیا ہے جی, کہ آپ کھانا باہر کھانا چاہتے ہیں, آپ کا بجٹ افورڈ نہیں کرتا, کیا ضرورت پڑی آپ کو, یہ کریڈٹ کارڈ لیں آپ, چاہیں اب آپ چاہیں جہاں بڑے جگہوں جائیں کھانا کھائیں جا کے آپ, ویسے تو آپ کسی کھوکے سے چائے پی سکتے ہیں مشکل سے, آپ کی حیثیت تو یہی ہے, لیکن آپ جائیں منال پہ جائیں, آپ جا کے 700 روپئے 800 روپئے کی ایک چھوٹی سی اتنی سی کباب کی ڈش کھا لیں آپ, ہاں پیٹ خراب ہوتا ہے تو انشورنس بھی کروا لینا آپ سے, آپ جائیں خرچے کریں, انجوائے یور سیلف. آپ یہ چیزیں نہیں افورڈ کر سکتے, جس طرح ایچ بی ایل کا جو ایڈ آتا ہے دکھاتے ہیں کہ ایک لڑکا جو ہے ینگ لڑکا, وہ گھر آتا ہے, گھر آتا ہے تو بجلی نہیں ہے, اندر آیا تو اس کا بچہ بیمار ہے, بیوی جو ہے وہ بچے کو لے کے پھیر رہی ہے, اسے گلا کر رہی ہے, وہ بیچارہ بڑی ایک مایوسی شکل میں لا کے شیشے کے سامنے جا کے کھڑا ہوتا ہے, تو اس کی اپنی شکل ہی آتی ہے سامنے, کہتے ہیں کیا تم وہ ہو, یہ لو کریڈٹ کارڈ لو تم, اب تو کریڈٹ کارڈ سے کیا دکھاتے ہیں کہ وہ سوچ کیا رہے, اس نے جنریٹر خرید لیا ہے, اس نے اے سی خرید لیا, پنکھے کی جگہ اے سی چل رہا ہے, اب بل جب آیا تو وہ بل ادا کر رہا ہے کس کے تھرو, کریڈٹ کارڈ کے تھرو, سب کچھ کریڈٹ کارڈ کے تھرو وہ کر رہا ہے. کریڈٹ کارڈ کا نیچرل کیا انفلوئنس کیا بنتا ہے, اگر آپ کے والیٹ کے اندر 5,000 روپئے ہیں, آپ کہیں باہر گئے آپ میکسیمم کتنا خرچہ کر سکتے ہیں, 5,000 ہی برباد کر سکتے ہیں نا اپنے, اس طرح تو نہیں آپ پیسہ خرچ کر سکتے اپنا. کریڈٹ کارڈ سے کیا ہوگا, کریڈٹ کارڈ کے اوپر تو یہ 5,000 کی لمٹ نہیں ہوگی, وہ آپ خرچ کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا. اب اگلے مہینے جب بل آئے گا تو بل آ گیا تھا کہ 53,000 روپئے بل آ گیا, توبہ میں کیا کروں گا, میں نے تو اتنا کھانا رکھا ہے میں نے, تو بل کے اوپر کیا ہوگا ساتھ نیچے لکھا ہوگا, ٹینشن نہ لیں آپ, یہ تو ان ہوٹلوں اور ان جگہوں کے پیسے تھے نا, ہم ان کو سارے پیسے دے دیں گے, آپ منیمم پیمنٹ کر دیں 2,000 روپئے کی, باقی پیسے ہم سنبھال لیں گے. ٹھیک ہے 2,000 تو میں دے سکتا ہوں نا, 2,000 میں دے دوں گا. اب کیا ہو گیا, اب لون چڑھنا شروع ہو گیا, اب میں نے وہ جو 53,000 میں سے 2,000 مائنس کر بھی دیں اگر آپ, تو یہ میں نے اب 51 نہیں دینا, جتنی بھی اماؤنٹ بنتی ہوگی جو بھی اس کی اسٹیٹمنٹ میں, یہ میں نے 2,000 کا ویسے ہی ایسٹیمیٹ بتایا, مجھے سیدھا ریٹس نہیں پتا کیا ریٹ بنتے ہیں,
تو جتنی بھی اماؤنٹ بنتی ہے اب میں نے وہ نہیں پے کرنی, بلکہ اماؤنٹ وہ یوں کنسیڈر کی جائے گی ایز اف کہ میں نے کیش لون لیا تھا بینک سے, اب میں نے اس کے اوپر 20 یا جو بھی پرسینٹ کریڈٹ کارڈ کے ریٹ ہوتا ہے وہ بھی پیسے دیتے رہنا ہے. اگلی مہینے وہ 50 جو بھی اماؤنٹ تھی وہ زیادہ جب بن کے آ جائے گی میں وہ بھی نہیں دے سکتا, کہ اب اتنا دے دیں کوئی بات نہیں اور چلتے جائیں. تو یہ اپنے آپ کو اس طرح پھنسانے والی بات ہے, بالکل پھنسانے والی بات ہے. جس زمانے میں میں نے یہ ایجوکیشن حاصل کی تھی تو جب ایڈمیشنز ہوئے تھے تب آئی ٹی کا بڑا بوم بوم بوم, اور ہر زندگی کے مسئلے کا حل ہی آئی ٹی ہے, اور بائی دا ٹائم جب ڈگری ختم ہوئی تھی جب تین سال کی تب ڈگری تھی تب وہ سارا بوم بیٹھ چکا تھا آئی ٹی کا. تو سوائے چند کے جو کہ واقعی اس فیلڈ میں شارپ تھے نکل گئے, ادروائز میجورٹی جو لڑکے لڑکیاں تھے وہ پھر تب اس کے بعد نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا تھا ایم بی اے کا اور بینکس کا وغیرہ, تو اس سائڈوں پہ لگ گئے تھے. تو میرا ایک دوست کو جاب ملی تھی اے بی این ایمرو میں, جو کہ بعد میں ختم ہو گیا, رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ نے لے لیا, وہ بھی ختم ہو گیا تھا, ایم سی بی نے لے لیا تھا. اس کو کیا جاب ملی تھی کہ اس نے سیلنگ کرنی ہے ہنی مون پیکیجز کی. ہنی مون پیکیجز کیا ہوں گے کہ جو نیولی میرڈ کپلز ہیں ان کو پیکیج دیا جائے گا, فار ایسٹ کنٹریز کے 7 کنٹریز کا ٹور ہے, پتہ نہیں 20 دن کا جتنا بھی دنوں کا تھا مجھے یاد نہیں ہے, میں ویسے بتا رہا ہوں. فلائٹس کے ٹکٹس ہماری ذمہ داری, کھانا پینا ہماری ذمہ داری, ٹور ارینجمنٹ وہاں پہ ہماری ذمہ داری. وہاں پہ میاں بیوی گئے 20 دن کا خود انجوائے کر 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 کے آ گئے. اب جتنا بھی وہ ہوگا نا, اب انہوں نے پیمنٹ کس طرح کرنی ہے, اگلے 20 سالوں میں انہوں نے پیمنٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ اب جو میاں بیوی ہوں گے وہ اگر شادی چلی تو گالیاں دیتے آ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو, یا بالفرض خدا نہ خواستہ اگر ان میں سے کسی کی ڈائیورس ہو گئی یا ڈیتھ ہو گئی یا کچھ اس طرح ہو گیا, بچے ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہوں گے, امی ابو کو کیا تکلیف پڑی تھی. اس طرح پوری جو اکانومی ہے نا یہ گرپ میں آئی ہوئی ہے, انڈیویجول کمپنیز یہ سب اس کی گرپ میں ہے. انڈیویجولس کے بارے میں تو ایگزامپل بتا دی, اب کمپنیز کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ایگزامپل ہے کہ یہ لون اور یہ انشورنس اور یہ سب کچھ کمپنیز میں تو ہوتا ہے. کمپنیز کو ایک اور ٹوپی بنائی ہوئی ہے, وہ کیا ہے, آپ کی جو کمپنی ہے آپ نے اب گرو کرنا ہے اگر کمپنی کو یونٹ فائنینسز, ٹھیک ہے, تو آپ کیوں نہیں کرتے کہ آپ اپنے آپ کو پبلک ڈکلیئر کر کے آپ اسٹاک مارکیٹ میں انٹر ہو جائیں, اپنے شیئرس فلوٹ کریں آپ, اور جو نئی کمپنی جتنی بھی ہوتی ہیں ان کے شیئرز جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جلدی بک جاتے ہیں. تو اسٹاک مارکیٹ کے اندر کیا ہوگا, اب اس کمپنی نے کیا کرنا ہوگا, اس کی انہوں نے شیئرز مارکیٹ میں فلوٹ کر دی ہیں, ٹوٹل کمپنی کی ورتھ آپ مین اونر ہیں اس کے, 30% آف دا کمپنی جو ہے اس کے شیئرز مارکیٹ میں فلوٹ ہو گئے ہیں, یعنی کہ 30% کی اونرشپ کوئی اور لے سکتا ہے. اس کے انہوں نے تقسیم کر کے اتنے شیئرز بنا دیے, 30% کے اتنے سلائسز کر کے شیئرز مارکیٹ میں فلوٹ کر دیے, وہ بکے. جب وہ بکے تو کیا ہوا کیا کہ اس کی اگینسٹ بالفرض 500 روپے کا شیئر تھا اور آپ نے ٹوٹل 1000 شیئر بنا دیے تھے, ٹوٹل جو آپ کے پاس ملے گا وہ آپ کو مل گیا 500,000 روپے مل گیا آپ کو, آپ کو جتنے بھی پیسے مل گئے, یہ پیسے کہاں تھے, آپ کو سڈنلی ایک دم سے پیسہ مل گیا, تو ٹھیک ہے ہم اس کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور لگاتے ہیں کمپنی کے اندر, اس کو اور بڑھاتے ہیں کمپنی کو یا اس کی پروفائل اچھی کرتے ہیں اس طرح. اب وہ ہوگا ہوا کیا کہ اب 30% اونر اب کوئی اور بن گیا, انہوں نے انویسٹمنٹ ایک طرح کی کر دی. اس کی اگینسٹ اب کیا ہوگا, اسٹاک ایکسچینج کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے شیئرس کبھی بھی بک سکتے ہیں, یہ گارنٹی ہوتی ہے اس چیز کی, کہ یہ نہیں کہ اب بھائی ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے, یہ نہیں, آپ کی اگر کمپنی ڈوب رہی ہے یا حالات الٹے سیدھے ہو رہے ہیں تو وہ جو بندہ ہے وہ آپ کے جو شیئرس تھے وہ اسٹاک مارکیٹ میں واپس بیچ سکتا ہے, اور وہ اسٹاک مارکیٹ یعنی کہ وہ بکیں گے. اسٹاک مارکیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے, اگر آپ کبھی تصویریں دیکھیں ان کی یا ویڈیوز دیکھیں, اب تو تھوڑا بہت تہذیب آ گئی ہے ان کے اندر کہ وہ بورڈز بڑی اسکرینز لگی ہوتی ہیں اور ہر کے بعد LCD اسکرین ہے. پہلے دیکھیں اگر آپ تو کھڑے ہوتے تھے زور زور کے منارے مارے ہوتے تھے, میں لوں گا اور اس طرح کر کے اتنا ریٹ چڑھ گیا, اس کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اسٹاک مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے, جو لوگ اسٹاک کے مارکیٹ میں بزنس کرتے ہیں, جن کا اسٹاک سے بزنس ہوتا ہے, وہ کیا ہوتے ہیں, مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں, ابھی تک میرے پاس یہ 3-4 کمپنیز کے شیئرس تھے اتنے, اچھا جی آج صبح گئے ہیں پتہ لگا وہ جو فلانی کمپنی ہے نا اس کا جو CEO ہے وہ مر گیا, اب وہ مر گیا تو کیا ہوگا, اسٹاک اس کا مطلب بزنس میں تھوڑا سا کمی آئے گی, تو بیچو اس کے شیئر, جلدی بیچو اس کے. لیکن اسپیکولیشن کے اوپر کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں جن کے پاس انویسٹمنٹ منی ہوتی ہے کہ ابھی تو وہ مر گیا ہے وہ, تو میرے پاس ایکسٹرا کچھ پیسہ پڑا ہوا ہے, میں وہ اسٹاکس اس کے خرید لیتا ہوں, وہ والے ابھی تو ٹھیک ہے گرے ہیں, مجھے سستے مل جائیں گے اسٹاکس ابھی رائٹ ناؤ, کیا پتہ کمپنی آئندہ جب اچھی چلتی ہے تو پھر میں مہنگا کر کے اس کو بیچ دوں گا, وہ اسپیکولیشن, صرف اسپیکولیشن. پہلی جو بات ہوتی ہے وہ یہ کہ ایسا نہیں کہ CEO کا کمپنی وہ جو کمپنی کا جو مالک تھا وہ مرا تھا یا کچھ ہو گیا تھا, وہاں پہ ذرا سی بھی چھوٹی سی خبر بھی آتی ہے نا, اگر چھوٹی سی خبر بھی آتی ہے تو اس کے اوپر اسٹاکس ایک دم سے بکتے ہیں اور ایک دم سے وہ گر جاتے ہیں.
چھوٹی سی خبر بھی آتی ہے کہ کسی بھی چیز کی اسپیکولیشن اگر ہو گئی ہے, مثال کے طور پہ یہ خبر یہ آئی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ فلانے ایک چیز کا کنسیڈر کر رہا ہے کہ ایران کے اوپر جو ہے نا وہ انہوں نے بامبنگ کرنی ہے, بمبارڈمنٹ کرنی ہے. اب اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی کمپنی جو ایران سے ریلیٹڈ تجارت کر رہی تھی ان کے اسٹاکس بیچو بیچو فوراً نکالو انہیں, یا جو انہوں نے خریدنے ہیں وہ خریدو اس کا, وہ میں لیتا ہوں, یہ فلانا کرتا ہوں, سب کچھ چل رہا ہوتا ہے اسپیکولیشن تکے کے اوپر, یا اس کو ہم آسان لفظوں میں کہیں گے جوا. یہ اس طرح کیا ہو گیا کہ جو کمپنیز جو ہو سکتا ہے اوریجنلی اسٹیبل کمپنیز ہوتی ہوں, اس طرح وہ کیا ہو گئیں, وہ بہت زیادہ والٹائل ہو گئی ہیں. اب وہ رسکی بزنس ہو گیا بہت زیادہ. کمپنیز کا بھٹا بیٹھنا آپ کو بہت بڑی بات نہیں رہی, ایک ہی وقت کے اندر آ کے بالفر سارے جو اسٹاک مارکیٹ کے لوگ تھے, اگر ڈیسائیڈ کر لیا جائے, یہ بینکس اور یہ جو بڑے بڑے جتنے بھی اونرز ہیں یہ ڈیسائیڈ کر لیں اس کمپنی کو ہم نے ختم کرنا ہے, اور فوراً اس کے اسٹاکس بیچیں گے نا تو وہ کمپنی کہاں سے لائے گی اتنے پیسے, ایسے کہاں سے لائے گی, وہ کمپنی گرتی جائے گی گرتی جائے گی. یہ کام جو ہے یہ اس کے ذریعے انہوں نے کیا حاصل کر لیا, جو کمپنیز تھیں ان کو بھی بنا دیا ہے رسکی بزنس بنا دیا ہے. پھر ملکوں کے لیول کے اوپر, ملک جس کو بتا دیا, ملک کون سا ملک ہے جو قرضوں میں نہیں ڈوبا ہوا تھا؟ پاکستان جو ہے وہ امریکہ سے بھی لون لیتا ہے, چائنا سے بھی لون لیتا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی لون لیتا ہے, آئی ایم ایف سے بھی لیتا ہے, فلانے سے لیتا ہے, مقروض پہ مقروض ہے. ہمارے جو اتنے ٹیکسز اتنا کچھ جمع کرنا ہے وہ ان میں سے اتنا حصہ ہمیشہ جاتا جائے گا باہر کے ملکوں کے پاس, اتنا زیادہ پیسہ جو ہے وہ ہمیشہ جاتا رہے گا. باہر کے ملک والے شو کرتے ہیں ہمیں کہ ہم بڑے ایماندار ہیں, ہم بڑے اچھے ہیں, بڑے, ریئلٹی کیا ہوتی ہے کہ ان کو نہیں پتہ کہ الطاف حسین جو ہے یہ یو کے میں کیوں رہ رہی ہے, اس کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے اتنا زیادہ, یہ نواز شریف ان لوگوں کی فیملیز کے پاس اتنا کیوں پیسہ, یہ کس کھاتے کا ویزا لے کے بیٹھے ہوئے وہاں کا. ہمارے تو چھوٹے چھوٹے جو منسٹرز ایم این اے ٹائپ چیزیں جو ہوتی ہیں یا سینیٹرز ہوتے ہیں, ان کو باہر کے کتنے مفید ملے ہوتے ہیں, ان تمام کے کیا حساب ہوتا ہے؟ ایک منسٹر کی اسٹیٹمنٹ ابھی آتی ہے, اگلے دن خبر آئے گی کہ دوحا سے اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے قطر سے, اسے اگلے دن خبر آئے گی یو کے سے اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے اس کی, یہ اتنے مزے سے کیوں پھر رہے ہوتے ہیں؟ ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کرپٹ لوگ ہیں, ٹیکس چور ہیں, اپنا اصل پیسہ جو بیف آف دیئر منی ہے, جو صحیح میٹ آف دیئر منی ہے, وہ کبھی بھی اپنے یہاں پہ لوکل بینکس میں نہیں رکھتے ہیں, وہ چپکے چپکے سے باہر کے ملکوں میں لے جاتے ہیں اور وہاں کے بینکوں میں جا کے رکھ لیتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے یہ ساری باتیں, لیکن وہ کیوں نہیں کچھ کرتے؟ وہ ہمیں کیا لگے, بے شک یہ ٹیکس چور ہے, ہم نے ملک سے کرپشن کے ضرور کک بیکس کے تھرو پیسہ لے کے آئے تھے, ہمارے بینکوں میں پیسہ آ رہا ہے نا, ہمارے اکانومی بہتر ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے. جس طرح ایسٹیمیٹ ایک ہے کہ سوئس بینکس کے اندر 200 ارب ڈالر ہے پاکستانی, پاکستان کے اوپر اس کا ہاف سے بھی کم, اس اماؤنٹ سے ہاف سے بھی کم ہے جو پاکستان کے اوپر کل قرضہ بنتا ہے. یعنی کہ ان شارٹ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, جن ملکوں کے ہم نے قرضے دینے ہیں ان ملکوں کے پاس اسے ڈبل سے بھی زیادہ ہمارا ہی پیسہ پڑا ہوا ہے, لیکن یہاں پہ وہ ہیر پھیر کریں گے, جانے دیں گے اس چیز کو کہ ٹھیک ہے ابھی چلتا رہے یہ کام, ہمارے پاس یہ چل رہا ہے, ہمارے بینکس چل رہے ہیں تو ہمارے ٹھیک ہے چلتا رہے, کرپشن ان کی ہے تو ہوتی رہے, اس طرح کرپشن وہ خود ہی جو ہے وہ اس کے اوپر آنکھیں پھیریں گے. تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا ہونا ان کے حق میں ہے, اور اگر تھرڈ ورلڈ کنٹریز نہ ہوتی تو یہ سوئٹزرلینڈ, یہ ایسا سوئٹزرلینڈ نہ ہوتا جو ہمیں اس طرح نظر آ رہا ہے اس وقت. امریکہ کے اندر کچھ اور چند چیزیں ایسی ہیں جو انٹروڈیوس ہوتی گئی تھی, کیونکہ وہ ایکچوئل کریڈل ہے جہاں سے یہ سارے جو سودی نظام ہے اور یہ سب کچھ چلتا ہے, سارے جوئش بینکرز ادھر ہی ہیں, وہیں سے یہ اور زیادہ نچوڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ایک اور قسم کی انویسٹمنٹس کہلاتی ہیں ہیج فنڈز کے نام سے, ہیجز یا ہیج فنڈنگ. ہیج فنڈنگ کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ کہ ایک کمپنی کا اونر ہے یا انٹرپرینیور ہے, اس کا ایک پروڈکٹ ہوگا, اس پروڈکٹ ابھی بنا نہیں ہے, ابھی سٹارٹ ہوا ہے, اس کی پہلے سے جو سیلنگ پرائس ہوگی وہ طے کر کے اور آگے سے وہ مرچنٹ یا جس نے بندے نے بھی بیچنا ہے اس کو بیچ دی جائے گی. مثال کے طور پہ ایک فارمر ہے, اس نے آج بیج لگایا, اب بیج لگایا ہے تو اس کی ہارویسٹ جو نیکسٹ اس کا ہارویسٹ ہوگا بالفرض وہ 5 مہینے بعد آنا ہے, ابھی چلیں ہر چیز ہم آسان حساب کے لیے کرتے ہیں, 6 مہینے بعد اس کی فصل آئے گی, ٹھیک ہے, لیکن جو منڈی میں جو بندہ ہوگا جو مرچنٹ ہوگا وہ اس سے آج ہی رقم طے کر لیتا ہے, تم سے میں کپاس یا تم سے میں چاول اتنے روپے فی بوری کے حساب سے خرید رہا ہوں پہلے سے, ابھی تو بیج ہے, وہ ابھی تو چاول ہے ہی نہیں, اس میں تو پودا نکلنا ہے, ابھی وہ اس چاول لگیں گے, ریٹ پہلے سے طے کر لیتے ہیں. جو کسان ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے کم از کم اتنا پیسہ تو مل رہا ہے نا, کم از کم اتنا پیسہ تو مجھے مل رہا ہے, تو چلو ٹھیک ہے اتنا ریٹ تو, اس سے نیچے ریٹ تو نہیں جائے گا نا, और जो मर्चेंट होता है वो क्या कहता है, इतना रेट तो मैंने उसके साथ तय कर लिया है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, मेरे लिए रिस्क है, हो सकता है वो फसल ख़राब निकल आए और मुझे इतना प्रोडक्ट ना मिल सके। लेकिन ये भी हो सकता है कि उस ज़माने के अंदर तो उस वक्त 6 महीने बाद जाके फलानी चीज़ का रेट जो मैंने उसे तय किया उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जो बढ़ गया वो मेरा फ़ायदा, नुकसान हो गया। तो यस वो तो है स्पेकुलेशन, तो वो है ऑफकोर्स है स्पेकुलेशन। तो परवेज़ अलाई जब चीफ मिनिस्टर था तब पंजाब के अंदर क्या इंट्रोड्यूस किया गया था, अपनी फसलों की भी आप इंश्योरेंस करवा लें। अब आप अपनी इंश्योरेंस तो करवा रहे थे, अपनी फलाने भी, आप गंदम की भी इंश्योरेंस हो गई आपकी, कि आपके अगर वो आग भी लग गई कुछ भी हो गया तो कम से कम आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। लेकिन आप क्या करें उसके अगेंस्ट, हमें इतने पैसे लगाते रहे आप। ये हेज फंड्स होते हैं, इसके अंदर एक रिस्की पार्ट क्या था, मर्चेंट के एंड पे रिस्की पार्ट था। इसके ऊपर इन्होंने एक और ऑप्शन, एक और चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी, उसका नाम होता है ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर ये होता है कि पूरे साल की एक चीज़ का रेट तय कर दिया गया, फर्टिलाइज़र का रेट ये रखा जाएगा, इसके हिसाब से अब हम पैसे तय करेंगे। फर्टिलाइज़र बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, लेकिन हमने ये रेट तय कर लिया। ऑयल पूरे साल में हमने इतना पर लीटर तय कर लिया कि 103 रुपये होगा ऑयल पर लीटर अगले पूरे साल 2015 के लिए। वो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है कुछ भी हो सकता है, हमने रेट ये तय कर दिया। इस चीज़ को बोलते हैं ऑप्शंस बोलते हैं। फिर इसी तरह एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स बोलते हैं। डेरिवेटिव्स ये होते हैं कि इन्वेस्टमेंट या स्पेकुलेशन की जाती है इंटरेस्ट रेट के ऊपर, एक्सचेंज रेट्स के ऊपर, मौसम के ऊपर, हर किसी चीज़ के ऊपर स्पेकुलेशन करके इन तमाम चीज़ों के जो रेट्स होते हैं वो लगाए जाते हैं, ये पावरफुल फंड्स होते हैं। बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स एक तरीका होता है पैसा जमा करने का। आम हिसाब में अगर कोई गवर्नमेंट ने कोई काम करना था उनके पास पैसा नहीं है, वो क्या करेंगे, हम बॉन्ड जारी करते हैं। ये इतने इतने हज़ार हज़ार के बॉन्ड जारी करती है और हर महीने 2 करोड़ का नाम, इतने करोड़ का नाम हर महीने मिल रहा है आपको। लोगों ने बॉन्ड वो बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करते हैं, गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट हैज़ नथिंग या जो भी कंपनी है इट हैज़ नथिंग, लेकिन वो बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं। बॉन्ड के थ्रू क्या होगा, लोगों ने पैसे ले लिए, मैं आपको देता हूँ यार, आप अगले महीने आप में से एक लकी वन को मिलेगा 10,000 रुपये। ठीक है जी, बिल्कुल सही। अब हम क्या करें, आप सब 500-500 रुपये का बॉन्ड खरीद लें, तो आप क्या करेंगे, उसके पीछे 500 का बॉन्ड खरीद लिया। आप लोग अगर 50 बैठे हुए हैं क्लास के अंदर, आपने 500 का बॉन्ड खरीद लिया, वो जितने भी अमाउंट बन के 25,000 या जो भी उसकी अमाउंट बनती है उसकी, तो 25,000 रुपये मेरे पास आ गए, मैं अगले महीने 10,000 रुपये का बॉन्ड निकाल दूंगा, उसमें से प्राइज मनी निकाल दूंगा, बाकी कहाँ गए पैसे, 15,000 मेरे पास आ गए ना। ये बड़ा अच्छा तरीका है ये वाला, इस तरह हम काम चलाते रहते हैं। तो ये जो टेलीफोन के ऊपर जो आ रहा होता है या जो SMS भी आती है या TV के ऊपर भी ऐड आ रहा होता है, पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के कप्तान का नाम बताएं, कितना आसान सा बेवकूफ़ों वाला सवाल पूछ लेते हैं, और इस नंबर पर SMS करें अपना जवाब, और एक लकी वन को इसमें मिलेगी, इसके बाद जो भी होगा इसके बाद मिले एंड्रॉयड फ़ोन मिल जाएगा, एक 20,000 का फ़ोन वो दे देंगे। साथ लिखा होगा कि SMS के चार्जेस होंगे 5 रुपये पर टैक्स। वो पागलों की तरह SMS करेगी, कप्तान का नाम मिसबाह उल हक, वो हर एक को पता है, एक भी गलत जवाब नहीं आएगा उनके पास, सब सही जवाब आएंगे। उसमें मकसूद ये सवाल जवाब तो नहीं था, मकसूद क्या था, आप सबसे 5 रुपये लेना। तो अगर अवाम में से इतनी बड़ी अवाम जो है उनमें से अगर 10 लाख बंदे ने 5 रुपये मुझे दे दिया, तो इतना पैसा मेरे, मैं 20,000 का एंड्रॉयड फ़ोन दे दूंगा, मेरे को जा रहा है। ये है क्लेवर इकोनॉमिक्स बनाई है, ये है फ्रॉड, ये है ड्रामा, ये सारा का सारा जो है ये धोखा है। अमेरिका के अंदर 2008, पुरानी बातें बताऊंगा तो ऑफकोर्स आपको याद नहीं होगा कि ग्रेट डिप्रेशन किसे कहते थे, 1930s की बात है, लेकिन एक ग्रेट रिसेशन हमारी ज़िंदगी में आया 2007 और 2008 के अंदर जाके, सही उसके जो कहते हैं ना कि जो पूरी दुनिया ने उसकी धमक महसूस की। वो क्या हुआ था कि अचानक एक वीकेंड के ऊपर फ्राइडे तक सब कुछ ठीक था, और दुनिया के अंदर होता क्या है कि दुनिया के जितने भी बैंक्स हैं जिनके बड़े इंटरनेशनल ब्रांचेस हैं, फ्राइडे को सारे पैसे जो होते हैं ना वो ओवर द वीकेंड चले जाते हैं अमेरिका के पास। एक फ्राइडे को, वन फाइन फ्राइडे, सब कुछ ठीक था, बैंक सब क्लोज हुए, सैटरडे संडे ऑफ था, सब कुछ ठीक था। मंडे की सुबह का अखबार आया कि लेमन ब्रदर्स, फलाने बैंक, ये इंश्योरेंस कंपनीज, ये फलाने, ये ऑल हैव फाइल फॉर बैंक्रप्सी। ये क्यों हो गया भाई? तो उससे अच्छे खासे बड़े बड़े पैसे जो थे, बड़े बड़े लोगों की ज़िंदगी के जमा किए हुए पैसे डूब गए। आपने एक बैंक में पैसे जमा करवाए हुए थे, एलाइड बैंक, बिलफर्ज अगले दिन अखबार में आता है एलाइड बैंक ख़त्म हो गया है, और मेरे पैसे किधर गए?
میرے پیسے کہاں گئے, لائٹ بینک ختم ہو گیا, میرے پیسے کہاں سے گئے. تو وہ ہوا امریکہ میں, لیکن دبئی ہو چاہے چائنا ہو چاہے یورپ کے ملک ہوں چاہے وہ پاکستان ہو انڈیا ہو, پوری دنیا کی اکانومی ٹھا کر کے بیٹھی, برا حال ہو گیا ایک دم سے. وہ ہوا کیا تھا ایگزیکٹلی, کیا ہوا تھا, 2002 کے اندر جارج بش نے ایک بل پاس کیا تھا کہ امریکہ کے اندر ہر بندے کو ایکول رائٹس دیے جائیں گے کہ وہ اپنا گھر خرید سکتا ہے مارگیج ان چیزوں کے اوپر, آسان سے آسان قسطوں کے اوپر بھی. جو بندہ پہلے سے ہی برے حال میں تھا, جو آلریڈی دے ہی نہیں سکتا تھا پیسے, ان کو بھی انہوں نے دیے لون, ان کو انہوں نے بھی جو ہے مارگیجز اور چیزیں دی, ان کو پرووائڈ کی, آپ بھی لیں آپ بھی لیں, کوئی بات نہیں ہم آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں. انہوں نے دو کیٹیگریز بنا دی, وہ بندہ جس کی کریڈٹ ریٹنگ بہت اچھی تھی, جو ہمیشہ پیسہ دیا کرتا تھا ٹائم پہ, اس کا نام رکھا پرائم لون. جو لوگ پہلے سے ہی برے حال میں تھے, اور زیادہ تر وہ بلیکس تھے, افرو امریکن بلیکس ہیں امریکہ میں, زیادہ تر وہ تھے جو پہلے ہی نہیں دے پاتے تھے, اور وہ ان کو بھی لونز دے دیے, لیکن ان کا ریٹ بہت زیادہ رکھا, اس کا نام رکھا سب پرائم لون, اور ان کا ریٹ زیادہ رکھا, جو وہ پہلے بھی نہیں دے سکتے تھے زیادہ کہاں سے دے سکتے تھے. لیکن ایک چلاکی کیا کی کہ بجائے یہ کہ گورنمنٹ آف امریکہ انویسٹمنٹ کرتی یا اپنے لوکل بینک سے انویسٹمنٹ کراتے کہ گھر تو بنا کے دینا ہے نا ہم نے یا گھر خریدنا ہے تو خرید کے دو, انہوں نے کیا کیا کہ دنیا کی تمام سٹاک مارکیٹ کے اندر اپنے یہ چیزیں فلوٹ کر دیں سب پرائم لون کی اگینسٹ. سمجھایا نہیں کہ سب پرائم لون ہوتا کیا ہے, اور نہ ہی لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ کو میں کئی دفعہ ایگزامپل دے چکا ہوں کہ یہ نوٹ کی اگینسٹ آپ کبھی بودر کرتے تھے جملے کا مطلب کیا ہے جو آپ ہر وقت لے کے پھرتے رہتے ہیں کہ جو عامل حاضر کو مطالبے پر ادا کیا جائے گا, اس طرح باقی دنوں میں کون بودر کرتا ہے. آپ کو یہ مل رہا ہے کہ فلانی ایک اے بی سی کمپنی آئی ہے یا فلانا بینک ایک ہے یا فلانا جو ہے ان کے جو اسٹاکس ہیں نا وہ آپ کو یا ان کا جو اگر آپ انویسٹمنٹ اس میں کرتے ہیں اس کے اگینسٹ آپ کو باقی تمام کی نسبت 50% ایکسٹرا وہ آپ کو پے کر رہے ہیں پے کریں گے. تو انہوں نے گلوبلی پوری دنیا سے انویسٹرز کے اندر پیسے فلوٹ کیے, اس میں چائنا بھی شامل ہے انڈیا بھی شامل ہے, دبئی تو پاگل ہو جایا ہوا تھا اس کے پیچھے, پاکستانی بھی ہیں آف کورس, اس طرح کر کے جتنے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہ اس میں اتنا ہی پیچھے رہے, جتنے زیادہ ایڈوانس کنٹریز ہیں وہ اتنے آگے رہے اس چیز کے اندر. انہوں نے خوب پیسہ انویسٹ کیا وداؤٹ باڈرنگ کہ یہ پیسہ انویسٹ جا کہاں رہا ہے. آپ بینک کے اندر آپ کے ابو نے اگر ایک سیونگ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے اور ان کو پتا ہے کہ ہر مہینے ان کو پروفٹ ملا کرے گا 7% کا, وہ کبھی باڈر نہیں کر رہے ہوں گے کہ 7% مجھے مل کہاں سے رہا ہے, آخر کیا ہوا ہے, کوئی پلازا خریدا ہے انہوں نے یہ سینٹورس میں پیسے انویسٹ کیے تھے کیا کیا تھا, کوئی کبھی باڈر نہیں کریں گے وہ. اسی طرح ان لوگوں نے باڈر ہی نہیں کیا کہاں پیسہ جا رہا ہے. انٹرنیشنلی بڑے بڑے لوگوں نے انویسٹمنٹس کر دیں 2002 سے 5-6 سالوں کے اندر, جو 85 سے انہوں نے کام شروع کیا تھا, لیکن انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے صرف 5-6 سالوں کے اندر سب کچھ بیٹھ گیا. اور جب سب کچھ بیٹھا تو بیٹھا کون, پوری دنیا بیٹھی, افیکٹ اس کا گلوبل ہوا, پوری دنیا بیٹھی. نقصان کس کا ہوا, بڑی بڑی کمپنی جب بند ہونی شروع ہو گئیں تو لوگ بے روزگار ہونا شروع ہو گئے, بینک کو پیسے دے نہیں سکتے تھے, فلانی چیز کر نہیں سکتے تھے, اس لیے چاہے وہ دبئی کے کیونکہ اپارٹمنٹس کیوں نہیں تھے, لوگ خالی چیزیں کر کے بھاگ گئے, خالی خالی اپارٹمنٹس پڑے لوگوں کے, سب کچھ بینکوں کے ہاتھ میں آ گیا, ہمارے پاس ہماری اونرشپ ہے ان چیزوں کے اوپر. پوری دنیا کو صحیح گرپ میں لیا ہوا ہے, بیوقوف بنایا ہوا ہے پوری دنیا کو, غلامی کی زندگی گزاری پوری دنیا. اس کے اگینسٹ رد عمل ہوا ہے دنیا کے اندر, جس طرح کمیونزم کے اندر ہوا تھا, سوشلزم کا نظام آیا تھا, لیکن وہ ایک انتہا تھی بالکل, کہ آپ کی پرسنل کوئی چیز نہیں ہے, سب کچھ اسٹیٹ ریاست کی ہے, اسٹیٹ کے پاس حق ہے, اسٹیٹ ہی اس کو اونرشپ کرے گا. لیکن وہ جو نظام تھا وہ 60 سال بھی نہیں چل سکا اور فلاپ ہو گیا, گر گیا بیٹھ گیا. اور اکانومی آف کورس وہ چیز ہے کہ ہم کسی بندے کو کسی چیز کی طرف موٹیویٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی اپنی نیڈس پوری نہیں ہو رہی ہوتی. کسی بندے کو آپ نے اگر کسی کام کے لیے بھی موٹیویٹ کرنا ہے نا, کوئی اور کام لانا چاہ رہے ہیں آپ, تو اس کے لیے جب تک اس کی نیڈس پوری نہیں ہوں گی تب تک آپ نہیں موٹیویٹ کر سکتے اسے. جو تحریک پاکستان سے جب نام بھی نہیں رکھا تھا تحریک پاکستان, اس سے پہلے بھی جو اقبال کے لیٹرز ہوتے تھے جناح کے لیے, جو بعد میں جا کے 1942 کے اندر پبلش کیے گئے تھے اقبال کے ڈیتھ کے 4 سال بعد, اس کے اندر اقبال نے جو جناح کو گائیڈ لائنس دی ہوئی تھی ان میں سے یہ بھی تھی کہ جو ہمارا کانسیپٹ آف اسلامک رول ماڈل آئیڈیل اسلامک اسٹیٹ ہے وہ کبھی بھی میٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ رہنے والوں لوگ ان کی روٹی کا مسئلہ حل نہیں کریں گے, اور وہ اس کرنٹ اکنامک سسٹم میں رہتے ہوئے نہیں ہو سکتا, وہ اس کے اندر نہیں میٹ کیا جا سکتا. قائد اعظم کی ایک اسٹیٹمنٹ تھی جو انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو انوگریشن تھی اس کے موقع کے اوپر انہوں نے دی تھی, ظاہر بات ہے وہ اکانومسٹ نہیں تھے,
ये उसका एक एब्स्ट्रैक्ट है सिर्फ, ये पूरी वो स्पीच नहीं है जो उन्होंने वहाँ पे दी थी 1 जुलाई 1948 को, ये उसका सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट है जो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। जब इन्होंने स्टेट बैंक कराची में बनाया था, बीमार थे, ज्यारत से आए थे इसके इनाग्रेशन के लिए, फिर वापस गए थे, ये उनकी लास्ट पब्लिक अपेयरेंस थी। आई शैल वॉच विद कीननेस द वर्क ऑफ योर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन इन्वॉल्विंग बैंकिंग प्रैक्टिसेस कंपेटेबल विद इस्लामिक आइडियल्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। मैं बहुत ज़्यादा दिलचस्पी के साथ देखना चाहूँगा कि आपका रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो होगी, जो रिसर्च विंग होगा स्टेट बैंक का, वो किस तरह का ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बनाता है जो इस्लामिक मॉडल के मुताबिक होगा, जिसके अंदर इस्लामिक सोशल और इकोनॉमिक तमाम जो वैल्यूबल चीज़ हैं, जो उसके असल जो फल हैं, वो लोगों को मिलेंगे। वो वाले फल नहीं या वो वाला प्रॉब्लम नहीं जो वेस्टर्न सिस्टम दे रहा है। आगे कहा, द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द वेस्ट has created almost insoluble problems for humanity. West का economic system जो है उसने इंसानियत के लिए ना ख़त्म होने वाले, ना हल होने वाले मसाइल पैदा कर दिए हैं। एंड टू मैनी ऑफ अस इट अपीयर्स दैट ओनली अ मिरेकल कैन सेव इट फ्रॉम द डिज़ास्टर डैट इज़ नाउ फेसिंग द वर्ल्ड। चंद ही होंगे हम जैसे लोगों के नज़दीक, यानी कि जो जिस तरह की सोच वो रखते थे, कोई मिरेकल ही होगा जो इस दुनिया को बचा सकेगा, जो डिज़ास्टर ये लेके आ चुका है इस दुनिया के ऊपर। The adoption of Western economic theory and practice will not help us in achieving our goal of creating a happy and contented people. जो हमारा मकसद है वो हम हरगिज़ नहीं हासिल कर सकेंगे अगर हमने Western economic system ही हासिल बना लिया। We must work our destiny in our own way and present the world an economic system. हमें अपना रास्ता है ख़ुद तलाश करना है और उसी के नतीजे में हमने दुनिया को एक economic system पेश करना है। लेकिन ये जुमले जो थे उनके, अव्वल तो कुछ सुनाए नहीं जाते ये जुमले कि उन्होंने क्या बात की थी इकोनॉमिक के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में। और दूसरा ये कि उनके मरने के बाद ये जुमले भी दफन होकर रह गए। और पाकिस्तान के अंदर वही सूदी इकॉनमी है जो पूरी दुनिया के अंदर सूदी इकॉनमी चल रही होती है, बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह बाकी दुनिया के अंदर हो रही है। तो वही जो लानत होगी वही यहाँ पर आएगी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया है कि सूद लेने वाला, देने वाला, लिखने वाला, उसके गवाह, जो उसको इस्तेमाल करता है, जो उसके साइकिल पे कहीं भी आता है, सब के ऊपर अल्लाह ताला की लानत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मुत्तकी से मुत्तकी शख्स, मोस्ट गॉड फियरिंग, मोस्ट गॉड कॉन्शियस पर्सन जो होगा, जो ज़मीन पर चला करेगा, वो भी सूद की फवार से नहीं बच सकेगा, उस तक भी इसके ज़रूर कुछ ना कुछ इसके असरात पहुँचेंगे। मुत्तकी से मुत्तकी शख्स भी, जो मर्ज़ी आप बंदा मुत्तकी सोच लें, आप चाहे इमाम काबा सोच लें कि जिनका काम ही हरम के अंदर या जिसका काम ही मस्जिद नबी के अंदर नमाज़ें पढ़ाना है और उधर ही रहना है, उधर रोज़ा रसूल के पास ही रहना है, वो काबे के पास ही रहना है, हर वक्त उसी को देखते रहना है, हर वक्त तवाफ़ ही करते रहना है, उसका भी यही हाल होगा। मुत्तकी से मुत्तकी शख्स भी इसकी फवार से नहीं बच सकेगा। तो अब क्या बाकी पूरी दुनिया को अपने जाल में फंसाने के लिए क्या कर लिया, IMF बना लिया, वर्ल्ड बैंक बना लिया, ताकि जो गरीब ममालिक हैं उनको क्या हम नारा दें, आके मुल्क के बड़े बुरे हालात हैं, हमसे लोन लें या अपने मुल्क के हालात बेहतर करें। फिर हमारे एडवाइज़र्स भी आएंगे, उनको फीसें भी आपने देनी है। और जब मीटिंग करनी होती है, क्या होती है, मिसाल के तौर पर अभी 14 अगस्त के फ़ौरन बाद, जब इमरान खान ने जो धरने लगाए हुए हैं, इसके 14 अगस्त के फ़ौरन बाद ही जब इसहाक डार के वो स्पीच आई थी कि मैं जी दुबई अभी जा रहा हूँ और हमारा IMF के साथ मीटिंग थी और इनके धरनों की वजह से पता नहीं अब आगे क्या मीटिंग होती है। अब आप ये देखें कि कर्ज़े हम उनसे ले रहे हैं, उनको हम एडवाइजरी की फ़ीस भी देते हैं, कहाँ से देंगे, पैसे पहले ही नहीं है, जब पहले कर्ज़ा मांग रहे हैं तो कहाँ से देंगे, उन्हीं कर्ज़ों में से फीसें देंगे। मीटिंग कहाँ अरेंज कर रहे हैं, दुबई में अरेंज कर रहे हैं, कभी स्विट्ज़रलैंड में अरेंज कर रहे होते हैं, कभी जिनीवा में अरेंज कर रहे होंगे, वहाँ पर उधर अलग करप्शन, अलग पैसे। हुक्मरान तो खुश होंगे ना कि ठीक है भाई, हमें मुफ्त के फेरे लग रहे हैं, माहिर आने जाने के लग रहे हैं, हमारा क्या जा रहा है, हमने बीवी बच्चों को भी लेकर चले जाते हैं साथ। तो ये जो इसे कहते हैं ना कि जो दलदल है ना, ये ऐसा दलदल है कि जिसके अंदर और ज़्यादा डूबते ही जाते हैं, ना ख़त्म होने वाला दलदल है। बिल गेट्स ने 2008 के अंदर अपने आप को एक्टिव माइक्रोसॉफ्ट के रोल से रिज़ाइन दे दिया था और एक फाउंडेशन बनाई थी, पहले भी फाउंडेशन एग्जिस्ट करती थी, गेट्स मिलिंडा फाउंडेशन, मिलिंडा उसकी बीवी, गेट्स मिलिंडा फाउंडेशन के, उसने कहा था उस वक्त उसके पास $30 बिलियन थे, तो तो उसने कहा था ये जो सोसाइटी है वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन रहा है, अभी भी रिचेस्ट पर्सन दोबारा बन गया वो, तो उसने ये कहा था कि ये सोसाइटी को मैं रिटर्न करूँगा पैसे, ये लोगों के पैसे हैं और मैं ऐसे फलाह के काम करूँगा कि लोगों तक ये पैसे वापस जाए। अब उसने पाकिस्तान में ये पैसे एक दफ़ा सबसे पहले जब दिए थे तो पता किसको दिए थे पैसे, किसको डोनेट किए थे पैसे, ये टेलीनॉर को डोनेट किए थे, ईदी सीधी नहीं, टेलीनॉर को डोनेट किए थे ईजी पैसा बनाने के लिए, ताकि लोग जो है वो जो बैंकों में जा के नहीं करते वो मोबाइल के ज़रिए बैंक अकाउंट के अंदर आ जाए, बैंकिंग सिस्टम के अंदर आ जाए। ये आजकल के इकॉनमी के प्रॉब्लम्स हैं, इसके अंदर ये दज्जाली निज़ाम है जिसके अंदर जितना आप अपने आप को अगर इनसे दूर रखेंगे उतना ही आप बच सकेंगे। वैसे तो आपको हदीस सुनाई है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुत्तकी से मुत्तकी शख्स भी इसकी फवार से नहीं बच सकेगा। अब इंशाल्लाह आपको बताना है अगली क्लासेस के अंदर कि इस्लाम क्या कहता है इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में इस्लाम क्या कहता है। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका वअतूबु इलैक।